اچھا مولانا، جامعہ کی بحث ہم نے شروع کی تھی گزشتہ روز، آپ نے پڑھا تھا کہ دو جملوں میں جب ہم وصل کرتے ہیں، عطف کرتے ہیں، تو ضروری ہے کہ دونوں جملوں کے مسند الیہ اور مسند میں کیا ہو، جامعہ ہو، مناسبت موجود ہو. صرف مسند الیہ میں دوسرے ایک جملے کے مسند الیہ کی مناسبت ہو دوسرے کے ساتھ یہ کافی نہیں، یا صرف مسند کی مناسبت ہو یہ کافی نہیں، بلکہ مسند کی بھی مناسبت ہو اور مسند الیہ کی بھی مناسبت ہو. اس کے بعد علامہ سکاکی کی بات شروع کرنے سے پہلے، علامہ تفتازانی نے آپ کو کئی اصطلاحات بتلائی تھیں بھائی، اور آپ نے پڑھا مولانا کہ عقل جو ہے وہ کس چیز کا ادراک کرتی ہے، کلیات کا ادراک کرتی ہے، اور اس کو پھر کہاں محفوظ کرتی ہے، عقل فیاض میں، یا جس کا دوسرا نام کیا ہے، عقل فعال میں محفوظ کرتی ہے. اور یہ تو تھے کلیات، اور جزیات کا ادراک جو ہے مولانا حواس خمسہ ظاہرہ کرتے ہیں، اور اس کو کہاں پہنچاتے ہیں بھائی، یعنی یوں کہیں حس مشترک ادراک کرتی ہے محسوسات کا، محسوسات جزیہ کا، کن کے واسطے سے کرتی ہے، حواس خمسہ ظاہرہ کے واسطے سے کرتی ہے. تو حس مشترک قوت مدرکہ ہے، ادراک کرنے والی ہے، جیسے عقل قوت مدرکہ ہے، جیسے وہم قوت مدرکہ ہے. اس کے بعد حصے مشترک نے ادراک کیا، ادراک کے بعد یہ کہاں محفوظ کرتی ہے بھائی، محفوظ کہاں کرتی ہے، خیال میں محفوظ کرتی ہے. خیال خزانہ ہے کس کا، حصے مشترک کا. یہ تو تھی صورتیں بھائی، اور معانی جزیہ کا ادراک کون کرتا ہے، وہم کرتا ہے، تو وہم بھی قوت مدرکہ ہوئی. اور یہ پھر ان معانی کو کہاں محفوظ کرتا ہے، حافظے میں. کہاں، حافظے کا دوسرا نام کیا ہے، ذاکرہ ہے. اور اسی طرح قوت متصرفہ بھی حواس خمسہ باطنہ میں سے ہے. قوت متصرفہ کیا کرتی ہے، وہ جوڑ اور توڑ کا کام کرتی ہے، جوڑ اور توڑ کا کام کرتی ہے. تو قوت مدرکہ تین ہوئی بھائی، ایک کیا، عقل، ایک حصے مشترک، اور ایک وہم، یہ تین مدرکات ہوئے. اور خزانہ، خزانے بھی تین ہوئے مولانا. عقل کے لیے خزانہ کیا ہے، عقل فیاض، اور حصے مشترک کے لیے خزانہ کیا ہے، خیال، اور وہم کے لیے خزانہ کیا ہے، حافظہ. حافظہ چنانچہ علامہ سکاکی انہوں نے تقسیم کی ہے بھائی اس جامعہ کی. علامہ سکاکی فرماتے ہیں کہ جامعہ تین قسم پر ہیں، یا جامعہ عقلی ہوگا، یا جامعہ وہمی ہوگا، یا جامعہ خیالی ہوگا. اور میں نے آپ کو بتلایا تھا جامعہ عقلی ہونے کا یہ معنی نہیں کہ عقل نے اس کا ادراک کیا ہے، بلکہ اس کا کیا معنی ہے کہ یہ جامعہ عقلی سبب بنتا ہے عقل کے لیے کہ وہ ان دو چیزوں کو جمع کر دے. کہاں پر قوت ہے متصرفہ، تو جامعہ عقلی سبب بنتا ہے جمع عقلی کا، اور جامعہ وہمی سبب بنتا ہے جمع وہمی کا، اور جامعہ خیالی سبب بنتا ہے جمع خیالی کا. سمجھ میں آیا بھائی؟ تو گویا وہم یہاں پر، یہ وہمی سے یہ مراد نہیں کہ اس کا مدرک وہم ہو، عقل کے سے یہ مراد نہیں کہ اس کی مدرک عقل ہو، خیالی سے یہ مراد نہیں کہ اس کا مدرک کیا ہو، خیال ہو، کیونکہ خیال تو مدرک ہے ہی نہیں، وہ تو صرف کیا ہے، خزانہ ہے، خزانہ ہے. اس کے بعد انہوں نے آپ کو بتلایا کہ جامعہ عقلی بھی تین، جامعہ وہمی بھی تین، اور جامعہ خیالی کی تقسیم نہیں کی کیونکہ اس کا حصر ممکن نہیں بھائی. تو جامعہ عقلی کون کون سے ہیں، اول ہے اتحاد فی تصور، ثانی کیا ہے تماثل، ثالث کیا ہے تضایف، اور تضایق، اور جامعہ وہمی بھی تین، اول کیا شبہ تماثل، ثانی کیا تضاد، ثالث کیا شبہ تضاد. دوبارہ دہراؤ بھائی، جامع کل کتنے ہیں؟ تین، اول عقلی، ثانی وہمی، ثالث خیالی. عقلی کی کتنی قسمیں؟ تین قسمیں، اول اتحاد، ثانی تماثل، ثالث تضایف. اور وہمی کی بھی کتنی قسمیں؟ تین، اول شبہ تماثل اور ثانی تضاد، ثالث شبہ تضاد، اور اس کے علاوہ باقی سارے کس میں داخل؟ جامعہ وہ سارے خیالی میں داخل بھائی، جامعہ خیالی. تو جہاں بھی آگے کہیں بتلائیں وہ کہ ان میں جامع عقلی ہے، آپ فوراً سمجھ جائیں گے کہ اس کا مطلب ہے یا تو تضاد، یا تو اتحاد ہے، یا تماثل ہے، یا تضایف. آپ خود غور کر کے بتا دیں گے کہ ان تین میں سے کون سا ہے. آگے کہیں بتلا دیں کہ ان دونوں میں جامع وہمی ہے، آپ فوراً کہیں گے یا تو شبہ تماثل ہے، یا تضاد ہے، یا شبہ تضاد، اور غور کر کے بتلا دیں گے کہ ان میں سے کون سا ہے. اور ان کا نام یہ عقلی کیوں رکھا، وہمی کیوں رکھا، خیالی کیوں رکھا؟ جی پہلے عقلی کی بات میں نے بتلا دی تھی کہ عقل چونکہ ہے وہ حق و باطل میں تمیز کرنے والی ہے، وہ اشیاء کا ادراک ان کی حقیقتوں کے مطابق کرتی ہے، جیسے کہ نفس الامر میں ہوتی ہیں. تو یہ جامع بھی چونکہ سبب بنتا ہے ایسی جمع کا، جو نفس الامر میں بھی کیا ہے، وہ دو چیزیں جمع ہیں، تو یہ اس کی جمع نفس الامر کے مطابق ہوئی اور صحیح ہوئی. اور جب صحیح ہوئی تو صحیح چیزوں کی نسبت کس کی طرف کی جاتی ہے؟ عقل کی طرف کی جاتی ہے. تو اس کو عقلی قرار دیا بھائی، یہ معنی نہیں کہ عقل اس کا ادراک کرتی ہے. تو آگے علامہ صاحب تلخیص جو ہیں انہوں نے علامہ سکاکی کی یہ بات نقل کی، لیکن درمیان میں تھوڑی سی تبدیلی کی. علامہ سکاکی کی عبارت میں ایک لفظ آ رہا تھا الجملتین، انہوں نے اس کو بدل دیا کس سے؟ الشیئین سے. علامہ سکاکی کی عبارت میں ایک لفظ آ رہا تھا تصور ما مثل الاتحاد فی المخبر عنہ او فی الخبر او فی قید من قیودہما. تو تصور نکیرہ کو صاحب تلخیص نے کس سے بدل دیا؟ التصور سے. کیوں بدلا؟ کہتے ہیں کہ ان کے کلام سے خرابی لازم آ رہی تھی. وجہ یہ کہ علامہ سکاکی خود تسلیم کر چکے ہیں کہ جامع صرف مسند میں کافی نہیں، صرف مسند الیہ میں کافی، بلکہ دونوں میں جامع ہونا چاہیے، دونوں میں مناسبت ہونی چاہیے. اور جب کہ علامہ چنانچہ انہوں نے وہاں ذکر بھی کیا تھا خفی زیقن و خاتمی زیقن کی مثال درست، اگرچہ مسند دونوں کے متحد ہیں، ایک بھی زیق دوسرا بھی زیق، لیکن مسند الیہ میں چونکہ مناسبت نہیں تو یہ مثال درست نہیں، مثال درست نہیں ہے. تو علامہ تو کہتے ہیں کہ علامہ سکاکی کی عبارت میں خرابی لازم آتی ہے. انہوں نے کہا تصور ما دو جملوں کے درمیان اتحاد ہونا چاہیے کسی ایک تصور میں، کیونکہ نکرہ ہے، سیاق نفی میں ہے اور سیاق اس بات میں ہے، اور یہ کس چیز کا فائدہ دیتا ہے؟ خصوص کا فائدہ دیتا ہے. تو ایک کسی ایک تصور میں اتحاد کافی ہے، حالانکہ کسی ایک تصور میں اتحاد کافی نہیں، بلکہ دونوں میں اتحاد ہونا چاہیے، مسند الیہ کے تصور میں بھی اور مسند کے بھی. سمجھ میں آیا بھائی؟ تو اس لیے انہوں نے اس جملتین کو الشیئین سے بدلا مولانا، تاکہ جملے کے اجزاء کو شامل ہو جائے، جملے کے، کیونکہ جملے کا ہر جز جملہ تو نہیں بھائی، تو جملے کے اجزاء کو داخل ہو جائے. اور تصور ما کو التصور سے بدل دیا، اور اس پر کون سا الف لام داخل کر دیا؟ الف لام کہ اتحاد ہو جن سے تصور میں. اب یہ شامل ہوا اس تصور کو بھی جو مسند الیہ کے درمیان ہے، اور اس تصور کو بھی جو، کیونکہ جن سے تصور مراد ہے نا، اور جن سے تصور کیا ہے؟ ہر تصور پہ بولا جائے گا. کیا ہے؟ ہر. تو مسند الیہ کا جو مسند، دونوں مسند الیہ کا جو تصور ہے وہ بھی اس میں داخل ہوا، اور دونوں مسند کا جو تصور ہے وہ بھی اس میں داخل ہوا، وہ بھی داخل ہوا. تو انہوں نے بدل دیا اس کو. چنانچہ کہا پھر انہوں نے آپ کو بتلایا بھائی کہ جامع عقلی جو ہے وہ یا تو اتحاد فی تصور ہوگا یا تماثل فی تصور ہوگا یا تضایف فی تصور ہوگا. اتحاد فی تصور کا کیا معنی ہے؟ دونوں کے مسند الیہ بالکل ایک ہوں یا دونوں کے مسند کیا ہوں؟ بالکل ایک ہوں. تماثل کا کیا معنی ہے؟ دونوں کی حقیقت تو ایک ہو البتہ صفات کیا ہیں؟ مختلف ہوں اور کوئی مناسبت خاصہ بھی ہو. مناسبت خاصہ بھی ہو. جبکہ تضائف کا کیا معنی تھا؟ تضائف کا معنی ہے تلازم. ایک موقوف ہے, ایک کا سمجھنا موقوف ہے دوسرے پر اور دوسرے کا سمجھنا موقوف ہے پہلے پر. اس کو کہتے ہیں تضائف. جیسے باپ اور بیٹا, باپ کا سمجھنا موقوف ہے بیٹے پر اور بیٹے کا سمجھنا باپ پر, کیونکہ باپ اسی کو کہیں گے جس کا بیٹا یا بیٹی ہو اور بیٹا اسی کو کہیں گے جس کا باپ ہو. اسی طرح علت اور معلول ہے. علت اور معلول ایک کا سمجھنا موقوف ہے دوسرے کے سمجھنے پر. اور عقل اور اکثر ہے. عقل اور اکثر کا سمجھ ایک کا سمجھنا موقوف ہے دوسرے پر. عقل وہی ہوگا جس کے لیے کوئی اکثر ہو, اکثر وہی ہوگا جس کے لیے کوئی عقل ہو. تو یہ تھے جامع عقلی تین بھائی. اور جامع وہمی کہتے ہیں جامع وہمی وہ ہے, وہ امر ہے جس کے سبب سے وہم حیلہ کرتا ہے اور ان دونوں چیزوں کو جمع کر دیتا ہے. کس کے اندر؟ قوت متصرفہ میں جمع کرتا ہے بھئی. وہ دو چیزوں میں بظاہر ان دونوں کی حقیقت ایک تو نہیں, لیکن وہم نے ان کو کیا کیا؟ ایک حقیقت کا روپ دے دیا اور ان کو ایک جگہ جمع کر دیا. جیسے مولانا سورج چاند اور شم ابو اسحاق تھے مولانا. اب ان کی سب تینوں کی حقیقت الگ الگ, لیکن وہم نے ان کو ایک حقیقت کا روپ دے دیا کہ یہ سارے مشرق ہیں, روشن کرنے والے ہیں. ان کی حقیقت کیا ہے؟ ایک ہی ہے. تو وہم نے حیلہ کیا, ان کو ایک صورت ایسی دے دی جس کے واسطے سے ان تینوں کو وہم نے جمع کر دیا. کہاں پر؟ قوت متصرفہ میں. تو معلوم ہوا کہ وہم کے اندر واقع میں وہ چیزیں جمع نہیں ہیں, بلکہ صرف وہم نے ان کو جمع کیا ہے. نفس الامر میں وہ چیزیں جمع نہیں, الگ الگ ہیں, ان میں تباین ہے, لیکن وہم جمع کر دیتا ہے. اس کو کیا کہتے ہیں؟ شبہ تماثل. یا جیسے سفیدی اور زردی ہے, سفید اور زرد رنگ دونوں الگ الگ ہیں, لیکن وہم ان کو ایک دوسرے کے قریب سمجھتا ہے. وہم ان کو ایک دوسرے مثلین کے درجے میں دکھلاتا ہے, حالانکہ یہ دونوں مثلین نہیں, ان کی حقیقت ایک. متماثلین میں تو ضروری تھا کہ ان دونوں کی حقیقت کیا ہو؟ ایک. ان کی حقیقت ایک نہیں, لیکن وہم نے ان کو صورت ایسی دے دی. یا دونوں میں تضاد ہوگا. تضاد کہتے ہیں تقابل دو ایسے امروں میں جو وجودی ہوں. تقابل ہو دو ایسی صفات میں جو کیا ہو؟ وجودی ہوں اور پے در پے محل واحد پہ آئیں اور ان میں انتہا درجے کا خلاف ہو. تو دو امر وجودی ہوں, دونوں وجودی ہوں. وجودی کا کیا معنی؟ یہ معنی نہیں کہ آنکھوں سے نظر آئے مولانا. وجودی کا معنی یہ کہ کسی کے بھی مفہوم میں عدم ملحوظ نہ ہو. جیسے ایک کی تعریف کیا کی تھی؟ ایک وہ ہے جس سے پہلے کوئی نہ ہو. کوئی یہ نہ ہونا کیا ہے؟ عدم ہے. تو ایک کی مفہوم میں کیا ملحوظ ہے؟ عدم ملحوظ ہے. معلوم ہو یہ وجودی نہیں. تو تضاد کا معنی ہے دونوں امر وجودی ہوں, پے در پے محل واحد پہ آنا ان کا ممکن ہو اور انتہا درجے کا اختلاف ان میں, ایک جگہ پر آنا ممکن ہو. معلوم ہوا یہ وصف ہو سکتے ہیں جسم نہیں, کیونکہ محل پر آتے ہیں. محل کے محتاج کون ہوتی ہیں؟ صفات ہوتی ہیں. اجسام محل کے محتاج نہیں, وہ خود قائم ہوتے ہیں. اور ان میں انتہا درجے کا خلاف ہو. معلوم ہوا سفید اور پیلا جو ہے ان میں تضاد نہیں. سفید اور نیلے میں بھی تضاد؟ ہاں سفید اور کالا ہے مولانا، ان میں انتہا درجے کا اختلاف ہے۔ اسی طرح یہ تو تھا محسوسات میں سواد اور بیاض کا ادراک ہم کس سے کرتے ہیں؟ حواس ظاہرہ سے۔ اور ایمان اور کفر معقولات میں سے ہے، ان کا ادراک حواس سے نہیں ہو سکتا۔ تو تضاد صفات میں ہوگا، وہ صفات یا تو محسوسات میں سے ہوں گی یا صرف معقولات میں سے ہوں گی۔ اور اسی طرح جو ان صفات کے ساتھ موصوف ہوتے ہیں ان اجسام میں بھی کیا آ جائے گا؟ تضاد۔ لیکن وہ ہے تضاد اعتباری، اور تضاد حقیقی کس کے اندر ہے؟ صفات کے اندر ہے، صفات کے اندر تضاد حقیقی۔ لیکن جو چیز ان کے ساتھ متصف ہو جائے ان میں بھی تضاد آ گیا، لیکن یہ تضاد کون سا ہے؟ اعتباری ہے۔ یہ کس وجہ سے آیا؟ اس صفت کی وجہ سے آیا، وہ صفت اس کے ساتھ قائم ہوئی۔ جیسے آپ کہتے ہیں اسود، اسود کس کو کہتے ہیں؟ کالی چیز کو۔ اور ابیض کس کو کہتے ہیں؟ سفید چیز کو۔ تو تضاد سفیدی اور سیاہی میں ہے، سفید چیز اور کالی چیز میں تضاد نہیں ہے، کیونکہ وہ بھی جسم ہے اور وہ بھی جسم، اور دونوں جسموں میں کوئی تضاد نہیں۔ لیکن چونکہ اسود کہتے ہیں اس کو ہیں جو سیاہی پر مشتمل ہو، ابیض کہتے اس کو ہیں جو سفیدی پر، یعنی ان کے جز میں داخل، مفہوم کا جز بن جائے بھائی صفت، تو اب ان دونوں کو بھی کیا کہیں گے؟ یہ بھی کیا ہے؟ متضاد دین ہیں۔ علامہ طبطزانی نے آپ کو بتلایا تھا کہ حق یہ ہے کہ کفر اور ایمان میں تقابل آدم والملکہ ہے مولانا، تقابل تضاد نہیں۔ وجہ یہ کہ تقابل تضاد میں شرط لگائی تھی کہ ایک دونوں وجودی ہونا چاہیے، حالانکہ ایمان نام ہے تصدیق کا اور کفر نام ہے عدم تصدیق کا، تو ایک عدمی ہے، حالانکہ تضاد میں کیا ضروری تھا؟ دونوں وجودی ہوں۔ ہاں ممکن ہے کفر کی وجودی تعریف بھی ممکن ہے کہ کفر نام ہے انکار کا، کفر نام ہے انکار کا، تو آدم میں تصدیق نہیں آیا بلکہ کیا آیا؟ انکار آیا، اور انکار تو ایک وجودی چیز ہے، تو دونوں کیا ہوئے؟ وجودی۔ جب وجودی ہوئے تو یہ کس میں داخل ہو گئے؟ تضاد میں داخل ہو گئے بھائی۔ اور میں نے آپ کو بتلایا تھا کہ تقابل چار قسم پر ہے مولانا، تقابل چار قسم پر ہے بھائی۔ تضائف ہوگا، یعنی ایک کے تصور، ایک کا تصور موقوف ہوگا جی، تو ایک چیز علت ہوگی دوسری معلول، ایک چیز عقل ہوگی ایک اکثر، یہ ہے تضائف، ان میں تقابل ہے، متماثلین میں کیا ہے؟ تقابل۔ اسی طرح یا تضاد ہوگا مولانا، اسی طرح تقابل بالایجاب والسلب ہوگا، یا تقابل بالعدم والملکہ ہوگا، اس لیے کہ وہ دو صفات جو ہیں ان کی تین احوال ممکن ہیں، یا دونوں عدمی ہوں گی، یا دونوں وجودی ہوں گی، یا ایک وجودی ہوگی اور ایک عدمی ہوگی۔ دونوں عدمی ہو تو ان میں تقابل نہیں، کیونکہ تقابل عدمی چیزوں میں نہیں ہوتا۔ ہاں دو صورتیں رہ گئیں، دونوں عدمی، دونوں وجودی ہوں گی، یا ایک وجودی اور ایک عدمی۔ اگر دونوں وجودی ہیں اس میں پھر دو حال ہیں مولانا، ایک کا سمجھنا دوسری کے سمجھنے پر موقوف ہوگا یا ایسا نہیں، اگر ایسا نہ ہو تو یہ تضاد ہے، اور اگر ایسا ہو ایک کا سمجھنا دوسرے کے سمجھنے پر موقوف ہو تو یہ کیا کہلاتا ہے؟ تضائف کہلاتا ہے۔ بات بھی سمجھ میں آ رہی ہے کہ مشکل ہے؟ تو یہ تضائف کہلاتا ہے۔ اور اگر ان میں سے ایک وجودی ہے اور ایک کیا ہے؟ آدمی ہے، تو ان میں جو آدمی ہے اس میں یا تو ارتفاع ہوا ہے اس وجودی کا ایسی چیز سے جس میں اس کی صلاحیت بھی تھی، یا ایسا نہیں ہوگا۔ تو اگر اس میں ارتفاع ہو وجودی چیز کا ایسی چیز سے جس میں اس کی صلاحیت بھی تھی، تو اس کو کیا کہیں گے؟ تقابل بالعدم والملکہ کہیں گے۔ جیسے مولانا آپ کہتے ہیں اندھا، اندھا کس کو کہتے ہیں؟ پتھر کو اندھا کہتے ہیں بھائی؟ نہیں کہتے۔ کیوں؟ اندھا اس کو کہتے ہیں جس سے نفی بصر ہو، اور نفی بصر اس سے ہو جس میں صلاحیت بصر بھی ہو، اور پتھر میں صلاحیت بصر ہی، تو معلوم ہوا بصر اور عمى میں کیا ہے؟ تقابل آدم والملکہ ہے، تقابل آدم والملکہ ہے۔ اسی طرح گونگا اور متکلم، ان دونوں میں بھی کون سا ہے؟ تقابل عدم وال، کیونکہ گونگے میں تکلم کی نفی ہوئی ہے اس سے جس میں بولنے کی صلاحیت تھی. معلوم ہوا پتھر کو گونگا نہیں کہہ سکتے کیونکہ اس میں تو صلاحیت ہی نہیں، جبکہ تقابل ایجاب و سلب جو ہے اس میں مطلقاً ایک چیز کا اثبات ہوگا اور دوسرے کی نفی ہوگی، اس میں یہ نہیں دیکھا جائے گا کہ اس میں صلاحیت ہے یا صلاحیت نہیں. مثلاً، اور ان کو متناقضین بھی کہتے ہیں، یہ نقیزین، ان دونوں کا ارتفاع بھی ممکن نہیں، اشتباع بھی ممکن نہیں. جیسے انسان اور لائن، دنیا کی کوئی بھی چیز اٹھا لیں وہ یا انسان ہوگی یا لائن. قلم لا قلم، دنیا کی کوئی چیز اٹھا لیں وہ قلم ہوگی یا لا قلم ہوگی. تو یہ تقابل ایجاب و سلب ہے. یا مولانا شبہ تضاد ہوگا، شبہ تضاد کی مثال انہوں نے سما اور عرض کی دی تھی. سما مولانا ایک انتہا درجے کا بلند جسم ہے، آسمان جو ہے اور زمین جو ہے انتہا درجے کی پست چیز ہے، اور یہی معنی ہے شبہ تضاد کا. یہ متضادین نہیں مولانا، اس لیے کہ متضادین در اصل کیا تھیں؟ صفات تھیں، اور یہ دونوں کیا ہیں؟ اجسام ہیں. اور دوسرا، یہ اسود اور ابیض کی قبیل سے نہیں، اس لیے کہ اسود اور ابیض ٹھیک ہیں دونوں جسم تھے، لیکن سواد اور بیاض ان کے مفہوم میں داخل تھا. اسود کی اگر کوئی تعریف آپ سے پوچھتا، آپ کیا کہتے؟ اسود کس کو کہتے ہیں؟ جو کا جس کا رنگ کیا ہو. اب یہ کالے کے لفظ کے بغیر اسود کی تعریف ہی نہیں ممکن بھائی. سواد کو نکالیں تو تعریف ہو سکتی ہے اسود کی؟ نہیں ہو سکتی. تو یہ اس کے مفہوم کا جز بن گیا. تو لہذا یہ اسود سما اور عرض اسود اور ابیض کی طرح نہیں، کیونکہ وہاں پر وہ صفات متضادہ ان کے مفہوم کا جز بن گئی تھی، اور یہاں پر بلندی اور پستی ان کے مفہوم کا جز. آسمان کی کوئی تعریف کرے تو اس میں یہ ذکر کرنا ضروری نہیں کہ وہ بلند ہے. اسی طرح زمین کی تعریف ہو تو اس میں یہ ذکر نہیں ہوگا کہ یہ انتہا درجے کی پست ہے بھائی. اسی طرح اول اور ثانی ہے، ان میں بھی شبہ تماثل ہے، اس لیے کہ اول اس کو کہتے ہیں جس سے پہلے کوئی نہ ہو اور باقی سب سے پہلے ہو، اور ثانی اس کو کہتے ہیں جس سے پہلے صرف ایک آیا ہو. اب دیکھو، ایک وہ جس سے پہلے کوئی نہیں، اور دو وہ جس سے پہلے ایک آیا ہو. تو اب یہ دو وصف مولانا کبھی بھی جمع نہیں ہو سکتے. ایک ہی چیز ایسی ہو، ایک ہی ایسا ہو جس سے پہلے کوئی بھی نہ ہو اور کوئی ہو بھی، ایسا ہو سکتا ہے؟ نہیں ہو سکتا. معلوم ہوا یہ جمع نہیں ہو سکتی. تو بھئی جب جمع نہیں ہو سکتی تو ان کو متضادین قرار دو. آپ ان کو کیا کہہ رہے ہیں؟ شبہ تضاد. کہتے ہیں نہیں بھئی، متضادین نہیں ہو سکتی دو وجہ سے. پہلی وجہ یہ کہ متضادین میں ہم نے شرط لگائی تھی انتہا درجے کا اختلاف ہو، اور یہاں انتہا درجے کا اختلاف ہے. اور بھی ایسی چیزیں موجود ہیں جن کا ان سے بڑھ کر اختلاف ہے، مثلا ایک اور پانچ. اب پانچ سے ایک کا اختلاف زیادہ ہے بنسبت کس کے؟ دو کے. تو معلوم ہوا ان میں انتہا درجے کا اختلاف نہیں. نیز ہم نے متضادین میں شرط لگائی تھی کہ دونوں وجودی ہوں، اور ان میں سے ایک کیا ہے؟ آدمی ہے. کیونکہ ایک کی تعریف میں کیا آیا؟ کہ اس سے پہلے کوئی نہ ہو، تو یہ آدم آ رہا ہے. اچھا، تضاد اور شبہ تضاد کو جامع قرار دیا گیا. کیوں؟ اس لیے کہ وہم جو ہے ان کو تضایف کے درجے میں اتار دیتا ہے. وہم یہ خیال کرتا ہے کہ ایک کا تصور دوسرے کے بغیر ممکن ہی نہیں. جیسے باپ کا تصور بیٹے کے بغیر نہیں، بیٹے کا باپ کے بغیر نہیں، علت کا معلول کے بغیر نہیں، معلول کا عقل کا اکثر کے بغیر نہیں، اکثر کا عقل کے بغیر نہیں. اسی طرح وہم یہ خیال کرتا ہے کہ سفید کا تصور کالے کے بغیر، اور کالے کا تصور سفید کے بغیر. اسی طرح زمین کا تصور آسمان کے بغیر، اور آسمان کا زمین کے بغیر نہیں. حالانکہ عقل جانتی ہے کہ ایسا نہیں، یہ آرا ان کا ایک دوسرے کے بغیر تعقل اور تصور. تو چونکہ یہ حقیقت میں ایسا نہیں، یہ صرف وہم کا پیدا کردہ ایک خیال ہے، اس لیے ان کو کس میں داخل کیا؟ جامعہ وہمی میں داخل کیا، جامعہ عقلی کے اندر داخل نہیں کیا. اور تیسرا ہے جامعہ خیالی. جامعہ خیالی وہ امر ہے جس کے سبب سے خیال تقاضا کرتا ہے کہ ان دونوں کو جمع ہونا جمع کیا جائے. بھئی جامعہ خیالی کا معنی یہ ہے کہ خیال یہ گمان کرتا ہے کہ ان دونوں میں اتصال ہے، ان دو چیزوں میں
اتصال،
ان دو چیزوں میں اتصال ہے، تو وہ ان دونوں کو جمع کر دیتا ہے. کہاں پر؟ جی قوت متصرفہ میں. سمجھ میں ہے بھائی؟ قوت متصرفہ میں جمع کر دیتا ہے. تو اور اس کے بہت سے اسباب ہوتے ہیں جس کی وجہ سے خیال یہ گمان کرتا ہے کہ ان دونوں میں اتصال ہے. یہ جو خیال نے کیا گمان کیا؟ ان دونوں میں اتصال ہے. اس اتصال کا جو اس نے خیال کیا، اس کے بہت سے اسباب ہیں. اتنے اسباب ہیں کہ ان کا احاطہ ہی نہیں ہو سکتا، کیونکہ اس کا تعلق شخص سے ہے، شخص کے پیشے سے ہے، اس کی عادتوں سے ہے، اس کے زمانے سے ہے، اس کے مکان سے ہے، ہر چیز سے اس کا تعلق ہے. بہت سی چیزیں ہیں ایسی جو بعض اشخاص کے خیالات میں ملی ہوتی ہیں اور دوسرے کے خیال پر اور دوسرے کے ذہن میں کبھی بھی کٹھی نہیں. مثلا مثال میں نے دی تھی، درزی ہے بھائی، درزی کا کام دن رات جن چیزوں کے ساتھ ہے، ان میں سے ایک کا تصور اس کے ذہن میں آتا ہے تو ساتھ ہی کس کا آ جاتا ہے؟ دوسری کا. دوسری کے ساتھ ہی کس کا آ جاتا ہے؟ تیسری کا. تو وہ آپس میں چیزیں جڑتی چلی جاتی ہیں، کیونکہ اس کے خیال میں ان میں کیا ہے؟ اتصال ہے. کیا ہے؟ اتصال ہے. تو وہ جب بھی قینچی کا تصور کرتا ہے ساتھ ہی سوئی کا آ جاتا ہے. سمجھ میں؟ جیسے ہی مولانا سوٹ کا خیال آئے گا اس کے ساتھ ہی کس کا آ جائے گا؟ جی بٹن کا بھی آ گیا بھائی، سوئی کا، دھاگے کا. تو یہ ساری، حالانکہ ان چیزوں کا ایک دوسرے سے کوئی تعلق حقیقت کے اعتبار سے نہ ان میں تضاد ہے، نہ شبہ تضاد ہے، نہ ان کی حقیقت ایک ہے، نہ ان میں تماثل ہے، سب کچھ مختلف ہے، لیکن چونکہ اس کی عادت یہ ہے، اس کا پیشہ یہ ہے، دن رات اس کے خیال میں یہی چیزیں رہتی ہیں، وہ یہی کام کرتا ہے، تو اس کے خیال میں ان میں اتصال ہے. یا جیسے مولانا طالب علم ہے، دن رات وہ پڑھتا رہتا ہے بھائی، سمجھ میں آیا بھائی؟ تو اس کے خیال میں کاغذ، دوات، قلم، کتابیں، یہ ساری چیزیں کیا ہوتی ہیں. اور امتحان کے دنوں میں ساتھ گتا بھی مل جاتا ہے بھائی، جیسے قلم یا کاغذ کا خیال آتا ہے فوراً گتے کا بھی خیال آتا ہے کہ بھائی پرچہ ہے صبح، کل پرچہ دینا ہے. تو سمجھ، تو زمانے کے اعتبار سے بھی یہ چیزیں بدلتی ہیں، یا مکان کے اعتبار سے بھی بدلتی ہیں. مولانا مثلا دریا کے کنارے جو شخص رہتا ہے، تو وہاں کھانے میں اکثر وہاں وہ مچھلی کھائے گا بھائی، تو لہذا جب بھی کسی کھانے کا ذکر ہوگا اس کے ذہن میں خود بخود کیا آ جائے گی؟ اس کے ساتھ مچھلی کا بھی تصور آ جائے گا بھائی. بنگالی کے سامنے چاول کا نام لیں تو خود بخود ساتھ کیا آ جائے گی؟ مچھلی آ جائے گی بھائی. اور جبکہ ایک دور دراز کے علاقے کا رہنے والا، اس کے ذہن میں کبھی بھی چاول کا نام لیں تو ساتھ کبھی بھی مچھلی، تو اس کے خیال میں اتصال نہیں اور وہ دوسرے کے خیال میں اتصال تھا بھائی. اور اسی طرح بعض چیزیں، بعض خیالات میں جمی رہتی ہیں، نکلتی ہی نہیں، اور بعض کے خیال پر کبھی ان کا گزر بھی نہیں ہوتا. کہتے ہیں وَلِصَاحِبِ عِلْمِ الْمَعَانِ فَضْلُ اِحْتِيَاجٍ إِلَى مَعْرِفَةِ الْجَامِعَ، اور صاحب علم معانی کے لیے زیادہ احتیاج ہے جامع کی معرفت کی. یعنی علم معانی کے جاننے والے کو زیادہ احتیاج ہے کس چیز کی؟ جامع خیالی، جامع کی بھائی، اس کو جامع کے بارے میں خوب اچھی طرح پتہ ہونا چاہیے. لأن معظم ابوابه الفصل والوصل، اس لیے کہ علم معانی کے سب سے معظم باب کون سا ہے؟ فصل اور وصل کا باب ہے بھائی، سب سے زیادہ معظم ہے. اسی لیے بعضوں نے کیا کہا کہ علم یہ موقوف سارا علم بلاغت کس پر ہے؟ فصل اور وصل پر. جس کو فصل اور وصل آ گئے اس کو بلاغت آ گئی، جس کو فصل اور وصل نہیں آئے وہ اس کو جی. تو معلوم ہوا فصل اور وصل مراد ان کی یہ ہے. فصل اور وصل وہ معیار ہے کس چیز کا؟ علم معانی کا, جس کو یہ آگیا علم معانی آیا ورنہ نہیں بھائی. وہ ہوا مبنی علی الجامعی, اور یہ فصل اور وصل اس کی بنا جامع پر ہے. جامع ہے تو وصل آئے گا, جامع نہیں تو فصل آئے گا بھائی. تو جامع کی محتاج, جامع کا محتاج ہے. اچھا ہاں یہ وہ بتلا رہے نا بھائی, اوپر انہوں نے کیا ذکر کیا کہ زیادہ محتاج کس کا ہے؟ جامع کا پتہ ہونا چاہیے. وجہ یہ کہ علم معانی کی اس میں سب سے معظم کون؟ فصل اور وصل. اور فصل اور وصل سارا کس پر مبنی ہے؟ جامع پر. تو معلوم ہوا صاحب علم معانی کو سب سے زیادہ کیا چیز جاننے کی ضرورت ہے؟ جامع کے. لا سیما الجامع الخیالی, اس کو مرفوع بھی پڑھ سکتے ہیں مولانا. لا سیما الجامع الخیالی, مجرور بھی پڑھ سکتے ہیں. سمجھ میں آیا بھائی؟ کیسے؟ لا سیا, لائن نفی جنس ہے مولانا, سیا اس کا اسم ہے. سیا کا معنی برابر ہونا, مثل ہونا. سیون برابر کو کہتے ہیں, مثل کو کہتے ہیں جی. تو سیا کیا ہوا؟ لائن نفی جنس کا اسم ہوا. ما موصولہ الجامع الخیالی, موصوف صفت کو ملا کر آپ مبتدا بنا لیں اور خبر آگے نکال لیں, موجود. کیا ہے؟ یا آپ اس کو خبر بنا لیں اور اس کے لیے مبتدا نکال لیں, وہ کیا ہے؟ ہوا. کیا نکال لیں؟ ہوا مبتدا نکال لیں. تو یہ تو اس میں موصول اپنے صلے سے مل کر خبر ہو جائے گی بھائی, لاسیا کے لیے بھائی. سمجھ میں آیا بھائی؟ موصول اپنے صلے سے مل کر خبر کس کے لیے؟ لاسیا. یا مولانا یوں کر لیں, یہ تو تھی مرفوع پڑھنے کی حالتیں, مجرور بھی پڑھ سکتے ہیں. لاسیا یہ مضاف, ما زائدہ, ما کیا ہے, اور الجامع الخیالی موصول صفت مل کر مضافل ہے, اور مضافلے کیا ہوتا ہے؟ مجرور. تو مضاف مضافلے مل کر لا کا اسم اور موجود ان اس کی خبر بھائی, موجود ان اس کی خبر. تیسری ایک ترکیب بھی ہے جو بعض جگہ چلے گی مولانا, اور وہ کیا کہ لا سیما کے بعد منصوب پڑا جائے تمیز ہونے کی بنا پر, جبکہ نکرہ ہو. جبکہ کیونکہ تمیز کا کیا ہونا ضروری ہے؟ نکرہ ہونا ضروری ہے. تو لا سیما جامعا خیالیا اگر نکرہ ہوتا یہ ترکیب بھی جائز ہوتی, اور اس صورت میں کیا ترکیب ہوتی؟ سیا سیا کو مضاف کر دیں اور ما کو کس کے معنی میں لے لیں؟ شیئن کے. شیئن مضافل ہے بھائی, مضافل ہے شیئن, اور جامعا خیالیا اس سے تمیز بن جاتی بھائی. ممیز تمیز مل کر کیا بن جاتے؟ یا تو مضافل ہے یا خبر بنا دیتے. لاسیا لاسیا ما سیا لا کا اسم اور ما اس کے خبر بن جاتی, اور جامع خیالیا اس کا کیا بن جاتا ہے؟ تمیز اس سے بن جاتی بھائی. ما بمانے شے ان کے ہوتا. خاص طور پر جامع خیالی فإن جمعه على مجرى الالف والعادتی, مجرى کا معنی مصدر ہے بمانے وقوع کے ہے, یہاں کس کے معنی میں ہے؟ وقوع. الف کہتے ہیں مانوسیت بھائی, عادت آپ جانتے ہیں بھائی. خاص طور پر جامع خیالی بھائی اس لیے کہ اس کا جو جمع کرنا ہے, جامع خیالی کا جو جمع کرنا ہے, یہ مبنی ہے على مجرى الالف والعادت, وقوع مانوسیت و وقوع عادت پر, یعنی عادت اور مانوسیت کے وقوع پر مبنی ہے. مانوسیت اور عادت کے وقوع, مانوسیت ہوگی تو کیا ہوگا؟ جمع ہوگی. عادت ہوگی تو وہ دو چیزیں جمع ہوں گی ورنہ نہیں. تو مانوسیت اور عادت پر مبنی ہے اس کا جمع کرنا. بحسب انعقاد الاسباب, کس اعتبار سے؟ اسباب کے منعقد ہونے کے اعتبار سے، کہ اسباب منعقد ہوں یعنی موجود ہوں، فی اثبات الصوری، وہ اسباب مولانا جو کس میں ہیں، اثبات الصوری جو تقاضا کر رہے ہیں مولانا کس میں، اثبات الصوری. تو یہ مولانا صفت المقتضیت یہاں اسباب کی نکالیں گے اور فی اثبات اس سے متعلق ہوگا، ایسے اسباب جو تقاضا کرتے ہیں فی اثبات الصوری، کس چیز کا، صورتوں کے اثبات کا، جی فی بمانے اللام کے کر لیں گے، فی اثبات الصوری. کہاں پر صورتوں کا اثبات ہوتا ہے بھائی؟ خزانت الخیال. تو وہ ان، کیونکہ جامعہ خیالی کی بات ہو رہی ہے نا، اور جامعہ خیالی کس کی، اس کا تعلق کس سے ہے، عادت اور ابھی گزری بات ہے، اس کا تعلق کس سے ہے، عادت اور مانوسیت سے ہے، لہذا اسباب بہت زیادہ ہیں اس کے، اچھا تو اس کا تعلق عادت اور مانوسیت سے ہے، ان اسباب کے وجود کے اعتبار سے جو تقاضا کرتے ہیں فی اثبات الصوری، کس چیز کا، صورتوں کے اثبات کا، مولانا وہ اسباب ہیں، مثلا سبب کیا، ایک شخص کا پیشہ درزی ہے تو سبب آ گیا، جب سبب آ گیا تو اب یہ تقاضا کرے گا کہ جیسے اس کے سامنے کینچی کا ذکر آئے فوراً کس کا بھی آ جائے، ہاں تو یہ معنی وہ اسباب جو تقاضا کرتے ہیں اثبات الصور کا، صورتوں کے اس بات کا، کہاں پر اس بات کا تقاضا کرتے ہیں، خیال کے خزانے میں، وتباین الاسباب مما یفوتہ الحصر، اور اسباب کا تباین جو ہے وہ ان چیزوں میں سے ہے، یفوتہ الحصر جو جس کو حصر فوت کر دیتا ہے، جس کو کیا کرتا ہے، یعنی حصر اس کا شمار ہی نہیں کر سکتا بھائی، ہم کہیں دس ہیں، پندرہ ہیں، بیس ہیں، نہیں بھائی نہیں، سینکڑوں ہزاروں کی تعداد میں، لاکھوں کی تعداد میں کیا ہیں، اسباب ہیں، ہر شخص کی اپنی عادت ہے، اپنی علاقہ ہے، مانوسیت ہے، تو اتنے ہر شخص کے اعتبار سے خیالات کیا ہیں، مختلف ہیں، چیزیں مختلف اس کے خیال میں جمع رہتی ہیں، تو لہذا یہ تباین ہے اسباب کا، جس کی وجہ سے ان کا حصر کیا ہے، تو تباین اسباب جو ہے وہ حصر کو شمار نہیں کرنے دیتا. فظہر ان لیس المراد بالجامع العقلی ما یدرک بالعقل، پس یہ بات ظاہر ہو گئی کہ نہیں مراد جامع عقلی سے وہ چیز جس کا ادراک، بھائی وہی بات جو میں نے پہلے کی تھی، جامع عقلی سے یہ مراد نہیں ہے کہ جس کا ادراک عقل کرے، جامع وہمی سے یہ مراد نہیں کہ جس کا ادراک کون کرے وہم، بلکہ عقل اس کے جمع کرنے کا، عقل ان کو جمع کرے، سبب تو وہ جامع بنا، اور جمع کس نے کیا، عقل نے، تو یہ جامع عقلی، سبب تو وہ جامع بنا، جمع کس نے کیا، وہم نے، تو یہ کیا بنا، جامع وہمی، سبب تو وہ جامع بنا، جمع کس نے کیا، خیال نے، تو یہ کیا بن گیا، جامع خیالی. بس یہ بات ظاہر ہو گئی، لیس المراد بالجامع العقلی، یہ کہ نہیں مراد جامع عقلی سے ما وہ چیز، یدرک بالعقلی، جس کا ادراک عقل کے ساتھ کیا جائے، وبالوہمی، اور وہمی سے یہ مراد نہیں ہے، ما یدرک بالوہمی، کہ جس کا ادراک وہم سے کیا جائے، وبالخیالی، یہ ما یدرک بالخیالی، اور خیالی سے یہ مراد نہیں ہے، جس کا ادراک خیال کے ساتھ کیا جائے، لئن التضاد وشبہہ لیس من المعانی التی، اس لیے کہ تضاد اور شبہ تضاد یہ دونوں نہیں ہیں ان معانی میں سے، التی یدرکہ الوہم، جن کا ادراک کون کرتا ہے، وہم. بھائی جامع وہمی کس کو کہتے تھے، کون کون سے تھے، خاموش نہ بیٹھا کریں بھائی، میں نے کتنی مرتبہ، جامع وہمی کتنے، اول کیا تھا، شبہ تماثل، ثانی، ثالث، تو تضاد، شبہ تضاد وغیرہ جو ہے مولانا، یہ جام، یہ ان کا ادراک وہم نہیں کرتا، اس لیے کہ یہ معنی کلی ہے بھائی، کیا ہے، تضاد کا معنی دو چیزوں کا ضدین ہونا، یہ کلی ہے یا جزی ہے، کلی ہے بھائی، سمجھ میں، اور اسی طرح شبہ تضاد کا معنی دو چیزوں کا مشابہ ضدین ہونا، یہ بھی کیا ہے؟ امر کلی ہے بھائی. تو جو بھی دو چیزیں آپ پکڑ کے لائیں گے شبہ تضاد والی، ان پر یہ صادق آئے گا کہ ان میں کیا ہے؟ شبہ تضاد. اور دو لے ہیں ان میں بھی کیا ہے؟ شبہ تضاد. دو اور لے ہیں ان میں بھی کیا؟ تو معلوم ہوا یہ کلی ہے جو ہر ایک پر کیا آ رہا ہے؟ صادق آ رہا ہے. تو معلوم ہوا جب یہ کلی ہے تو کلی کا ادراک کون کرتی ہے؟ عقل کرتی ہے. تو اس کو کیا ہونا چاہیے؟ جامع عقلی ہونا چاہیے. معلوم ہوا یہاں ادراک کا لحاظ نہیں ہے. اگر ادراک کا لحاظ ہوتا تو تضاد کس میں سے ہو جاتا؟ جامع عقلی میں سے. شبہ تضاد بھی کس میں سے ہو جاتا؟ اس لیے کہ ان معانی میں سے نہیں ہے جن کا ادراک وہم کرتے ہیں. وقد التقارن فی الخیال ليس من الصور التي تجتمع فی الخیال. اسی طرح جو اتصال آیا، تقارن فی الخیال مانا جامعہ خیالی میں کیا آتا ہے؟ دو چیزوں میں تقارن آتا ہے، اتصال آتا ہے. اور یہ اتصال ہے دو چیزوں کا جڑنا، یہ تو ایک معنی نا کلی معنی ہے. کیا ہے؟ دو، جو بھی دو چیزیں لے آئے آپ جن میں اتصال ہے آپ، تو اتصال ان پر صادق آئے گا. ان میں بھی اتصال ہے، یہ دو لے آؤ ان میں بھی اتصال ہے، دو اور لے آؤ ان میں بھی کیا ہے؟ یہ تو ہر ایک پہ صادق آ رہا ہے. معلوم ہو یہ کون سا معنی ہے؟ یہ کلی معنی ہے. اور تو اس کا ادراک کون کرے گی؟ عقل کرے. تو معلوم ہوا پھر تو جامعہ خیالی کو بھی خیالی نہ کہا جاتا اگر خیالی سے مراد کیا ہوتا؟ ادراک. وقد التقارن فی الخیال، اسی طرح تقارن فی الخیال یعنی اتصال فی الخیال جو ہے، لیس من الصور التی، یہ ان صورتوں میں سے نہیں ہے، التی تجتمع فی الخیال، جو جمع ہوتی ہیں کس کے اندر؟ خیال میں. بل جمیع ذلک معان معقولت، اس لیے کہ یہ سارے کے سارے معقولی معانی ہیں، عقلی ہیں، یعنی ادراک بھی عقل ہوتا ہے ان کا. وقد خفی هذا علی کثیر من الناس، اور تحقیق یہ بات مخفی رہی بہت سے لوگوں پر. فاعترضوا، پس انہوں نے اعتراض کیا، بھی ان السواد والبیاض مثلا من المحسوسات دون الوہمیات. کہتے ہیں معلوم ہوا آپ کو پتہ چل گئی بھائی یہ بات کہ عقلی سے مراد مدرک بالعقل نہیں، وہمی سے مراد مدرک بالوہم نہیں، اور خیالی سے یہ مراد نہیں کہ مدرک بالخیال یا مجتمع فی الخیال. سمجھ میں آیا؟ کیونکہ خیال میں صورتیں جمع ہوتی ہیں، صورتیں، اور یہ تو ہے اتصال، اور اتصال معنی ہے. اتصال کیا ہے؟ معنی کا نام ہے. خارج میں اتصال نظر آتا ہے آپ کو الگ بھائی، یہ تو ایک معنی ہے مولانا. اچھا، تو انہوں نے اعتراض کیا، بہت سے لوگوں پر یہ بات مخفی رہی، وہ سمجھتے رہے شاید عقلی کو، عقلی وہ ہے جس کے ادراک عقل کرتی ہے، وہمی وہ ہے جس کے ادراک کون کرتا ہے؟ وہم. تو انہوں نے اشکال آیا کہ بھئی یہ سواد اور بیاض کس کی مثال ہے؟ سواد اور بیاض یہ مثال ہے تضاد کی، اور تضاد کس میں داخل ہے؟ وہمی میں داخل ہے. تو یہ دونوں سواد اور بیاض تو کیا ہیں؟ یہ تو وہمی چیز نہیں ہے، معنی تو نہیں ہے، بلکہ یہ تو کیا ہے؟ محسوس چیز ہے، لہذا اس کو وہمی میں داخل نہیں ہونا چاہیے. پھر خود ہی جواب دیا، دیکھیے بس. وقد خفی هذا علی کثیر من الناس، اور تحقیق مخفی رہی یہ بات بہت سے لوگوں پر. فاعترضوا، انہوں نے اعتراض کیا، بھی ان السواد والبیاض مثلا، کہ سواد اور بیاض جو ہیں مثال کے طور پر، من المحسوسات، یہ تو محسوسات میں سے ہیں، دون الوہمیات، نہ کہ وہمیات میں سے ہیں. وعجابو، اور جواب پھر خود ہی دیا انہوں نے اس کی طرف سے، بیان الجامعہ، کہ جامعہ جو ہے، کون کل منہما مزادن للآخری، ہر ایک کا دوسرے کے متضاد ہونا ہے، ہر ایک کا متضاد ہونا ہے. وہذا مانن جزئی، اور یہ کیا ہے؟ مانن جزئی ہے. لا یدرکہ الا الوہم، اس کا ادراک نہیں کرتا مگر وہم ہی. بھئی دیکھو، سواد اور بیاض کس میں سے ہیں؟
محسوسات.
تو بعضا نے کہا بھئی اس یہ تو وہمیات میں داخل ہی نہیں ہونے چاہیے تھے، یہ تو محسوسات میں سے ہیں، اور محسوسات کا ادراک حصے مشترک کرتی ہے، اور جمع کس میں ہوتے ہیں؟ خیال میں بھئی. تو لہذا پھر انہوں نے جواب دیا کہ بھئی مراد یہ ہے، جامع یہ ہے کہ ان میں سے ہر ایک بھئی، مثلا ایک چیز کالی ہے، ایک چیز کیا ہے؟ سفید. یعنی یہ چیز اس کے متضاد ہے، یعنی متضاد ہونا کیا اور متضاد ہونا یہ تو مصدر ہے، معنی ہے مولانا، کیا ہے؟ معنی ہے. اور معنی کا ادراک کون کرتا ہے؟ وہم کرتا ہے یا حصے مشترک؟ جی وہم کرتا ہے. تو معلوم ہوا اس کا ادراک بھی کس نے کیا؟ وہم نے کیا. تو دیکھا انہوں نے تاویل کی کہ سواد اور بیاض، سواد اور یہ داخل ہیں وہمی میں، کس وجہ سے؟ کہ ایک دوسرے کے متضاد ہیں. تو جامع ہے متضاد ہونا، اور متضاد ہونا ایک معنی ہے محسوسات میں سے نہیں، اور اب یہ معنی ہوا تو اس کا ادراک کون کرے گا؟ وہم کرے. اس پر علامہ طبطبانی اعتراض کریں گے کہ بھئی یہ درست بات فَاعْتَرَضُوا بِأَنَّ السَّوَادَ وَالْبَيَاضَ مِنَ الْمَحْسُوسَاتِ دُونَ الْوَهْمِيَاتِ وَجَابُوا بِأَنَّ الْجَامِعَ كَوْنُ كُلٍّ مِّنْهُمَا مُضَادًّا إِلَى آخِرِ، کہ جامع وہ کیا ہے؟ ہر ایک کا دوسرے کے متضاد ہونا ہے، یہ جامع ہے. وَهَذَا مَعْنًى جُزْئِيٌّ لَا يُدْرِكُهُ إِلَّا الْوَهْمُ، اور یہ معنی جزئی ہے جس کا ادراک وہم ہی کرے گا. وَفِيهِ نَظَر، اس جواب کے اندر نظر ہے مولانا، لِأَنَّهُ مَمْنُوعٌ، یہ بات صحیح نہیں. وَإِنْ أَرَادُوا، اگر وہ ارادہ کرتے ہیں، اِنَّ تَضَادَ هَذَا السَّوَادِ لِهَذَا الْبَيَاضِ مَعْنًا جُزْئِيٌّ فَتَمَاثُلُ هَذَا مَعَ ذَاكَ وَتَضَايُفُهُ مَعَهُ أَيْضًا مَعْنًا جُزْئِيٌّ فَلَا تَفَاوُتَ بَيْنَ التَّمَاثُلِ وَالتَّضَايُفِ وَالتَّضَادِ وَشِبْهِهِمَا فِي أَنَّهَا إِنْ أُضِيفَتْ إِلَى الْكُلِّيَّاتِ كَانَتْ كُلِّيَّاتٍ وَإِنْ أُضِيفَتْ إِلَى الْجُزْئِيَّاتِ كَانَتْ جُزْئِيَّاتٍ. علامہ طبطبانی کہتے ہیں بھائی دیکھو انہوں نے کیا کہا، ان پہ اشکال ہوا تھا کہ سواد اور بیاض کو آپ نے وہمیات میں کیوں داخل کیا، یہ تو وہمیات میں سے نہیں بلکہ یہ تو صورت ہے، اور صورت کا ادراک وہم نہیں کرتا بلکہ کون کرتی ہے؟ اس سے مشترک کرتی ہے، اور کہاں جمع کرتی ہے؟ خیال. تو اس کو جامع خیالی کہنا چاہیے تھا، آپ نے کس میں داخل کر دیا؟ تو جواب پھر انہوں نے دیا بھائی کہ یہاں پر جامع یہ ہے کہ ایک ہے متضاد کس کے، تو ایک کا متضاد ہونا دوسرے کے، کہ یہ ایک معنی ہے. خارج میں ہمیں ایک کا متضاد ہونا یہ نظر نہیں آتا، ایک کا. لہذا جب یہ معنی ہوا تو اس کا ادراک وہم نے کیا، جب وہم نے کیا تو اب اشکال نہ رہا، معلوم ہوا اس کا ادراک وہم ہی نے کیا ہے. تو علامہ طبطبانی کہتے ہیں بھئی آپ کی بات درست نہیں، اگر آپ نے کیا کہا، ایک کا متضاد ہونا دوسرے کے ساتھ، اگر اس سے مراد یہ ہے کہ مثلا ایک چیز سفید ہے ایک چیز کالی ہے، آپ نے کہا یہ چیز متضاد ہے اس چیز کے، تو متضاد ہونا یہاں پر بھی ہے لیکن یہ معنی جزی ہے، اس کا تعلق ان دونوں سے ہے. متضاد ہونا کیا ہے؟ معنی ہے نا، لیکن متضاد ہونا کلی مراد لے رہا ہوں میں یا ان دونوں کی نسبت سے لے رہا ہوں؟ ان دونوں کی طرف، یہ چیز اس چیز کے متضاد ہے، تو میں متضاد ہونے کا کلی معنی نہیں لے رہا، ایسا معنی لے رہا ہوں جس کا تعلق اس سے اور اس سے ہے، ان دونوں سے. اس اعتبار سے تو یہ تضاد جزی ہوا، یہ کیا ہوا؟ تضاد جزی ہوا. تو اگر تضاد اس اعتبار سے آپ جزی بناتے ہیں کہ اس کا تعلق دو خاص چیزوں کے ساتھ ہیں، تو اس طرح تو اتحاد جو ہے، بلکہ انہوں نے کیا مثال ذکر کی، تماثل، اس طرح تو تماثل بھی داخل ہو جائے گا وہمی کے اندر، اس لیے کہ تماثل بھی ایک معنی کا نام ہے، اور یہ معنی متعلق ہو جائے گا جب خاص متعین چیزوں کے ساتھ متعلق ہو جائے گا، تو یہ بھی جزی بنے گا. تماثل کیا تھا؟ دو چیزوں کی حقیقت ایک ہو اور صفات الگ ہو، اور ان میں کیا ہو، خاص نسبت موجود ہو. مثلا میں کہتا ہوں یہ زید ہے اور یہ عمر ہے، تو ان دونوں کی حقیقت ایک، صفات الگ اور خاص نسبت ہے دونوں میں، کہ یہ دونوں آپس میں کیا ہیں، بھائی ہیں مثلا. تو اب دیکھئے آپ کہ یہ میں کہتا ہوں یہ زید مماثل ہے کس کے، حمر، تو میں وہ مماثلت مراد لیتا ہوں زید اور حمر کے رباط سے، اس مماثلت کی نسبت میں نے کس کی طرف کی ہے؟ زید اور حمر کی طرف، تو جو منصوب ہوا اس کی طرف نسبت آئی، وہ بھی وہ جو مماثلت آئی وہ بھی کون سی آ گئی؟ جزئی آ گئی. کیا آئی؟ کیونکہ عام مماثلت، یہ جو میں کہہ رہا ہوں زید مماثل ہے عمر کے، یہ ہر ایک پر صادق آ سکتا ہے؟ ہر ایک پر نہیں آ سکتا، یہ انہی دو پر صادق آئے گا. تو معلوم ہوا یہ مماثلت کون سی ہے؟ جزئی ہے. اور جب جزئی ہو گئی تو اس کا ادراک عقل کو نہیں کرے، عقل نہیں کرے گی، بلکہ کون کرے گا؟ وہم کرے گا. کون کرے گا؟ تو پھر تو یہ دیکھو تماثل بھی کس میں داخل ہو گیا؟ وہمی میں داخل ہو گیا. اسی طرح تزایف ہے مولانا، تزایف کا معنی ہے ایسی ایک چیز کا تعقل دوسری پر موقوف ہو. اگر یہ ہم دو خاص جزیات کی طرف نسبت کرتے ہوئے دیکھیں، مثلا سورج کا نکلنا علت ہے کس کے لیے؟ دن کے لیے. تو اگر ہم سورج یوں کہیں سورج کا نکلنا علت ہے کس کے لیے، تو دیکھو سورج علت اور دن معلول، تو ہم نے تزایف یہاں تزایف مراد لیا، اور اس کو کس کی نسبت، اس کی نسبت کس کی طرف کی ہے؟ جزی کی طرف. کس کی طرف؟ جزی کی طرف. تو جزی کی طرف نسبت کرنے کے اعتبار سے یہ معنی جزی ہوا، تو یہ کس میں داخل ہو جائے گا؟ وہم میں. حالانکہ یہ بات درست نہیں، بلکہ یہ کیا ہے؟ تو پھر اس صورت میں تو اس تضائف کو بھی کس میں داخل کرنا چاہیے؟ وہمی میں داخل کرنا چاہیے. حالانکہ کس میں داخل کیا ہے؟ تو اے صاحب قیل، آپ نے کہا تھا، اعتراض یہ ہوا تھا نا کہ آپ نے کہا تھا یہ سوار اور بیاض تو محسوسات میں سے ہیں، ان کو وہمیات میں کیوں داخل کیا؟ تو آپ نے کہا تھا جواب یہ ہے کہ یہ دونوں ایک دوسرے کے متضاد ہیں، اور یہ متضاد ہونا یہ کیا ہے؟ ایک معنی معنی ہے، اور معنی ہونے کی وجہ سے یہ کیا ہے؟ معنی کا ادراک کون کرتا ہے؟ وہم کرتا ہے. لہذا یہ کس میں داخل ہو گئے؟ وہم میں داخل. کہتے ہیں یہ بات درست نہیں ہے، اس لیے کہ آپ نے اس کو معنی قرار دیا. تو اگر یہ آپ کا اس سے مراد خاص چیزوں میں تضاد ہے، یعنی اس کی نسبت جزی کی طرف ہے، پھر تو یہ جزی میں داخل ہو جائے گا، اور اگر اس کی نسبت کلی کی طرف کریں گے پھر تو یہ کس میں داخل ہو جائے گا؟ کلیات میں. تو اس کا ادراک عقل کرے گی. اسی طرح خرابی لازم آئے گی تماثل اور تضایف میں بھی. اگر وہ تماثل تو خاص چیزوں کے اندر ہوا تو کس میں داخل ہو جائے گا؟ وہم میں. اور اگر یہ تماثل کلیات کی طرف منسوب ہوا تو پھر یہ کس میں داخل ہو جائے گا؟ عقلی میں. عقلی میں داخل ہو جائے گا. لہذا آپ کی بات درست ہے. اس طرح تو یہ تماثل تضایف سب پہ اعتراض پڑے گا. معلوم ہوا یہاں ادراک کا تعلق نہیں ہے، ادراک وہمی کا ادراک وہم نہیں کرے گا، عقلی کا ادراک عقل نہیں کرے گی، ضروری نہیں. وفیہ نظر لانہ ممنوع وان ارادوا، اگر ان کا ارادہ یہ ہے ان تضاد هذا السواد لهذا البياض، کہ یہ تضاد اس سواد کا اس سفیدی سے ہے، اگر ان کا یہ ارادہ ہے نا کہ اس سیاہی کا تضاد ہے کس کے ساتھ؟ اس سفیدی کے ساتھ. تو دیکھو خاص چیز کے ساتھ آیا تو یہ کیا بن گیا؟ تو کہتے ہیں پھر یہ مانن جزی، یہ مانے جزی بن جائے گا. فتم، تو جب مانے جزی بنا تو ادراک کون کرے گا؟ وہم کرے گا. تو فتماثل ھذا مع ذاک، تو اسی طرح تماثل اس چیز کا اس چیز کے ساتھ. وتضایفہ معہ، اور تضایف ایک چیز کا دوسری، تو خاص چیزوں کے ساتھ تضایف آ رہا ہے، خاص چیزوں کے درمیان تماثل آ رہا ہے مولانا، تو یہ بھی سارے کیا بن جائیں گے؟ مانن، یہ سارے بھی مانے جزی بن جائیں گے، اور کس میں داخل ہو جائیں گے؟ وہمی. فلا تفاوت بین التماثل والتضايف والتضاد وشبهها، تو کوئی فرق باقی نہیں رہے گا تماثل تضايف تضاد اور شبہ اور ان کے مشابہ میں، یعنی شبہ تضاد اور شبہ تماثل وغیرہ میں. جی، فی انہا، اس بات کے اندر فرق نہیں رہے گا کہ ان اضیفت الی الکلیات، کہ اگر ان کی اضافت کس کی طرف ہوئی؟ کلیات کی طرف ہوگی. کانت کلیات، تو یہ کلیات بن جائیں گے. وان اضیفت الی الجزئیات، اور اگر ان کی اضافت کی گئی جزئیات کی طرف؟ کانت جزئیات، تو یہ کیا بن جائیں گے؟ جزئیات بن جائیں گے. فَكَيْفَ يَصِحُّ جَعْلُ بَعْضِهَا عَلَى الْإِطْلَاقِ عَقْلِيَّةً وَبَعْضِهَا وَهْمِيَّةً. تو کیسے صحیح رہے گا کہ آپ علی الاطلاق ایک کو عقلی بنا دیں اور بعض کو عقلی بنا دیں اور بعض کو کیونکہ وہی چیز کبھی وہمی میں داخل ہو جاتی ہے کبھی کس میں اسی تماثل کا تعلق کلیات سے ہو تو عقلی میں داخل جزیات سے ہو تو اسی تضائف کا تعلق کلیات سے ہو تو عقلی میں داخل جزیات سے ہو تو اس کو صرف عقلی قرار دینا یا صرف وہمی قرار دینا درست نہیں رہے گا. معلوم ہوا آپ کا جواب صحیح نہیں. پھر آپ کا یہ اعتراض صرف وہمی پر ہی نہیں ہوتا بلکہ خیالی پر بھی ہوتا ہے. کس پر؟ آپ نے کہا وہمی وہ ہے جس کا ادراک کس نے کیا؟ وہمی نے. تو پھر خیالی وہ ہونا چاہیے جس کا ادراک خیالی کرے. حالانکہ خیالی تو کسی چیز کا ادراک ہی وہ تو صرف سٹور ہاؤس ہے, وہ تو جمع کرتا ہے. سمجھ میں آیا بھائی؟ وہ صرف صورتیں جمع کرتا ہے, معانی کو تو سرے سے جمع ہی نہیں کرتا. یہی بات کر رہے ہیں. ثم ان الجامع الخیالی, تو یہ تو جو جامع خیالی ہے, وہ تقارن الصور فی الخیال, وہ ملنا ہے دو صورتوں کا کس میں؟ صورتوں کا ملنا ہے خیال میں. وظاہر انہ لیس بصورت, تو اچھا دیکھو جامع خیالی کیا ہے؟ تقارن ہے. کیا ہے؟ ملنا ہے صورتوں کا. اور یہ ملنا صورت ہے یا معنی ہے؟ ملنا جی معنی ہے. کیا ہے بھائی؟ ملنا مصدر ہے یا نہیں؟ مصدر کا وجود ہوتا ہے؟ مصدر کا کئی دفعہ تو میں نے بتایا بھائی مصدر کا کوئی وجود خارج میں
نہیں.
خارج میں حاصل بالمصدر نظر آتا ہے, مصدر نہیں. تو اتصال بھی مصدر ہے مولانا. تو یہ جو اتصال ہوا یہ معنی ہوا. تو اور خیالی کس کو کہتے تھے؟ جس میں صورتوں کا تقارن ہوتا ہے, اتصال ہوتا ہے. اور اتصال یہ تو معنی کا نام ہے. اور خیال میں معنی جمع نہیں ہوتے بلکہ کیا آتے ہیں؟ صورتیں آتی ہیں. پھر جامع خیالی وہ تو ملنا ہے صورتوں کا خیال کے اندر. ظاہر انہ لیس بصورت, اور ظاہر بات ہے کہ یہ ایسی صورت نہیں ہے. ترتسم فی الخیال, جو نقش ہوتی ہے کس کے اندر؟ خیال. بل ہوا من المعانی, بلکہ یہ اتصال کیا ہے؟ تقارن معانی میں سے ہے. فَإِن قُلْتَ كَلَامُ صَاحِبِ الْمِفْتَاحِ مُشِيرٌ بِأَنَّهُ يَكْفِي لِصِحَّةِ الْعَطْفِ وُجُودُ الْجَامِعِ بَيْنَ الْجُمْلَتَيْنِ بِاعْتِبَارِ مُفْرَدٍ. بھئی وہ جو پیچھے ذکر ہوا تھا, صاحب علامہ سکاکی نے کیا ذکر کیا تھا؟ علامہ سکاکی نے کیا ذکر کیا تھا؟ دو لفظ ذکر کیے تھے نا, الجملتین اور تصور. وہاں سے کیا خرابی لازم آئی تھی؟ کہ ایک ہی تصور میں اتحاد کافی ہے, دونوں میں اتحاد ضروری
نہیں.
صرف مسند, دونوں مسند یا دونوں مسند علیہ میں اتحاد کافی ہے, دونوں میں ضروری
نہیں.
آپ اسی اعتراض کو ذکر کریں گے اور جواب دیں گے اور بتلائیں گے کہ علامہ سکاکی کی عبارت زبردست ہے, بہترین ہے. صاحب تلخیص نے جو اس کی اصلاح کی کوشش کی تو خود غلطی میں واقع ہو گئے. اور ان کی عبارت کی اب اصلاح ممکن ہی نہیں ہے. ایک ہی صورت ممکن کی ہے کہ ہم پھر کہیں کہ یہ لفظ بولے ہیں اور مراد وہی معنی ہے جو کس کا تھا ارادہ؟ علامہ سکاکی کا تھا. پھر صحیح ہو سکتی ہے, ورنہ صحیح نہیں ہو سکتی. سورت سمجھ میں آگئی بھائی؟ دیکھئے وہ اعتراض ذکر کر رہے ہیں. فَإِن قُلْتَ, اگر آپ یہ کہیں کہ اصلاً صاحب مفتاح کا کلام مشعرون, وہ خبر دے رہا تھا, بِأَنَّهُ يَكْفِي لِصِحَّةِ الْعَطْفِ وُجُودُ الْجَامِعِ بَيْنَ الْجُمْلَتَيْنِ بِاعْتِبَارِ مُفْرَدٍ مِّن مُفْرَدَاتِهِمَا, کہ کافی ہے صحت عطف کے لیے کسی جامع کا ہونا دو جملوں کے بیچ, باعتبار مفرد, جملے کے مفردات میں سے کسی مفرد میں جامع کا ہونا کافی ہے. حالانکہ وہ ہوا نفسہ معترف بفساد ذالک, علامہ سکاکی خود جو ہیں معترف ہیں اس کے فساد کے, کہ یہ کہنا صحیح نہیں ایک میں اتحاد آنا کافی نہیں. حیث منع, اس حیثیت سے کہ انہوں نے منع کر دیا, صحت نحوی خفی ضیقن و خاتمی ضیقن, انہوں نے خود کہا کہ خفی ضیقن اور خاتمی ضیقن جیسے مثال صحیح, اس لیے کہ دونوں جزین کے اندر کیا ہے؟ مناسبت نہیں ہے. پہلے کہا دونوں میں مناسبت ہونی چاہیے اور آگے ان کے کلام سے کیا ظاہر ہوتا ہے کہ دونوں میں مناسبت ضروری نہیں بلکہ ایک میں مناسبت کافی ہے. اسی طرح دوسری مثال وہ انہوں نے ذکر کی الشمس و مرارت الارنب و الف بازن جانت محدثتن. یہ سمجھ میں آیا الشمس سورج مرارہ کہتے ہیں پتے کو مولانا مرارت الارنبی سورج اور خرگوش کا پتا و الف بازن جانتا بازن جانتن اور ہزار بینگن محدثتن یہ نوپید ہیں یعنی قدیم کوئی نہیں بعد میں پیدا کیے گئے ہیں. یہ ساری چیزیں کیا ہیں ان میں سے کوئی بھی قدیم نہیں. سورج خرگوش کا پتا اور ہزار بینگن یہ سارے کیا ہیں سارے. تو دیکھو خبر ایک ہی ہے سب کی کیا محدثتن کیا تو سب کی ایک ہی خبر ہے مولانا معلوم ہوا ان سب کا مسند باقی دو کی خبریں محذوف ہیں پہلے دو کی تو یہ مولانا خبر سب کی متحد پہلے کی بھی محدثتن ثانی کی بھی محدثتن ثالث کی بھی محدثتن لیکن انہوں نے کہا یہ درست نہیں اس لیے کہ سورج خرگوش کا پتا اور بینگن میں کوئی مناسبت ہے نہیں. اب یا مولانا اس کو پڑھیں الف بازن جانتن الف الف بھائی بازن جان کا جو الف ہے یہ سارے کیا ہیں سارے نوپید ہیں کوئی بھی ان میں سے قدیم نہیں بھائی سمجھ میں آیا. تو بھائی سورج خرگوش کے پتے اور بازن جان کلمے کا الف ان میں کوئی مناسبت ہے کوئی مناسبت نہیں. تو دیکھا علامہ سکاکی نے ایک جگہ کہا ہے دونوں میں مناسبت ضروری اور آگے جو کلام کیا اس سے کیا ظاہر ہو رہا ہے صرف ایک میں مناسبت کافی. جواب دے رہے ہیں قلنا کلامہ جواب کا خلاصہ یہ مولانا ادھر سنو بھائی جواب کا خلاصہ یہ کہ بھائی وہ پہلے ذکر کر دیا تھا انہوں نے الگ جگہ پر کہ عطف کے صحیح ہونے کے لیے کتنی مقدار چاہیے دونوں میں مناسبت چاہیے عطف کے صحیح ہونے کے لیے کتنی مقدار دونوں میں جامع ہونا چاہیے یہ بات وہ پہلے کر چکے ہیں مقدار کی بات پہلے کر چکے ہیں اب صرف وہ جامع کی تحقیق کرنا چاہتے تھے اس عبارت کے ساتھ یہاں وہ مقدار بیان کرنا ان کا مقصد اور آپ شاید یہ سمجھے کہ یہاں بھی مقدار بیان کر بھائی مقدار تو انہوں نے یہ دو تین مثالیں ذکر کر کے بتلا دی کہ جامع صرف ایک اتحاد سے بات نہیں چلے گی بلکہ دونوں میں اتحاد ہونا یا کوئی جامع ہونا ضروری ہے. باقی اب یہ جو کلام جس کو پکڑ کر مصنف نے بدل دیا بھائی بدل دیا کہتے ہیں اس کلام سے صرف وہ جامع کی تحقیق کرنا چاہتے تھے کہ کبھی عقلی ہوگا کبھی وہمی ہوگا کبھی خیالی ہوگا یہ ساری بات آگے وہ شروع کر رہے ہیں یہاں وہ مقدار بتانا ان کا مقصد نہیں اور آپ یہ سمجھے کہ شاید یہاں سے بھی مقدار بتلانا چاہتے ہیں کہ ایک میں ہونا چاہیے یا دونوں میں ہونا چاہیے جس کی وجہ سے آپ غلطی میں واقع ہو گئے بھائی. بات سمجھ میں آ گئی. قلنا کلامہ ہاہنا ہم کہتے ہیں ان کا علامہ سکاکی کا یہ کلام جو ہے یہاں پر لیسا وہ نہیں ہے الا فی بیان الجامع بین الجملتین صرف جامع کے بیان میں ہے دو جملوں کے بیچ یعنی صرف وہ جامع کی حقیقت بیان کرنا چاہتے ہیں. واما ان ای قدر من الجامع یجب لصحت العطف فمفوض الى موضع اخر باقی کتنی مقدار کس کی جامع کی واجب ہے کس کے لیے عطف کے صحیح ہونے کے لیے باقی کتنی مقدار تو وہ مقدار والی بات مفوضن الى موضع آخر انہوں نے سپرد کر دی ہے دوسری جگہ یعنی وہ پہلے کلام کی طرف. وقد صرح فیہ اور تحقیق تصریح کر دی تھی انہوں نے اس کے اندر باشتراط المناسبت بین المسندین والمسند الیہما جمیعا اس کے مناسبت شرط ہے مسندین میں بھی اور مسند الیہما کے اندر سب میں. والمصنف اور مصنف نے لما اعتقد جب یہ گمان کیا انہو ان کلامہ کے مصنف علامہ سکاکی کا جو کلام ہے فی بیان الجامع کس میں جامع کے بیان کے بارے میں یہ گمان کیا کہ یہ جو کلام ہے مولانا یہ جو بھائی جس کو انہوں نے تصحیح کی یہ والا کلام اس کے بارے میں مصنف نے یہ گمان کیا تھا یہ سہون منہو کہ یہ علامہ سکاکی سے کیا ہوئی ہے غلطی ہوئی ہے اس کے بارے میں جب انہوں نے یہ گمان کیا وَأَرَادَ اِصْلَاحَهُ اور اس کے اصلاح کا ارادہ کیا غَيَّرَهُ إِلَى مَا تَرَى اس کو بدل دیا مولانا اس عبارت کی طرف جو آپ نے دیکھی بھئی جو آپ دیکھ رہے ہیں فَذَكَرَ مَكَانَ الْجُمْلَتَيْنِ شَيْئَيْنَ بس جملتین کی جگہ کیا ذکر کیا شَيْئَيْنَ وَمَكَانَ قَوْلِهِ اور اس قول کی جگہ اتحادٌ فِي تَصَوُّرِ مَا اس کو کس سے بدل دیا اتحادٌ فِي تَصَوُّر سے بدل دیا نکرہ کو معرفہ سے وَفَوَقَ الْخَلَلُ فِي قَوْلِهِ تو خلل واقع ہو گیا کس کے قول میں مصنف کے قول میں عبارت نکالو بھئی وہ علامہ سکاکی کی عبارت نکالو میں علامہ سکاکی نے کیا کہا جامع کی حقیقت بیان کر رہے ہیں کہ جامع دو جملوں میں یا تو عقلی ہوگا اور وہ یہ کہ دو جملوں کے درمیان اتحاد ہو فی تصور ما فی تصور یاد رکھو تصور عام طور پر جو مستعمل ہے وہ علم کے معنی میں ہے تصور کا کیا معنی ہے علم کے معنی میں ہے نا صورت کا حصول کیا سمجھ میں ہے تو صورت تو سمجھ میں یعنی جس میں نسبت نہ ہو جس میں اگر نسبت کا حصول ہوگا وہ کیا ہوتی ہے تصدیق ہوتی ہے اور نسبت نہ ہو تو پھر تصور ہے مولانا تو یہ حصول ہے حصول کا علم کا نام ہے مولانا تو معلوم ہوا عام کلام میں تصور کس معنی میں ہے علم کے معنی میں ہے اور علم کس کو کہتے ہیں حصول صورت الشیء فی الذہنی ذہن میں کسی چیز کی صورت کا حاصل کرنا یہ یاد رکھنا اب کہتے ہیں علامہ سکاکی نے تصور سے مراد امر متصور لیا تصور سے متصور مراد لیا متصور وہ خارج میں ہے جس کا تصور کیا متصور کیا ہے جس کا تصور کیا جائے بھئی اور وہ خارج میں ہے مثلا زید اور عمر جو خارج میں ہیں وہ متصور ہیں اور ان کا جو علم حاصل کیا وہ کیا ہے تصور ہے صورت سمجھ میں آ رہی ہے تو کہتے ہیں انہوں نے علم کے معنی میں اس کو نہیں لیا جو معروف معنی ہے بلکہ تصور کو کس معنی میں لیا متصور کے معنی میں لیا بھئی آپ کو کیسے پتا چلا یہ متصور کے معنی میں لے رہے ہیں کہتے ہیں آگے مثال دیکھ لو انہوں نے خود کہا مثل الاتحاد فی المخبر عنہ مخبر عنہ میں اتحاد ہو کس میں جس کی خبر دے رہے ہیں اس کے اندر کیا ہو تو کیا یہ نہیں کہا کہ ان کے تصور میں اتحاد ہو ایک اتحاد ہوگا تصور میں ایک اتحاد ہوگا متصور میں تو وہ کیا کہتے ہیں متصور میں اتحاد ہونا چاہیے کس میں فرق سمجھ میں آ رہا ہے بھئی یا اسی طرح اتحاد خبر میں انہوں نے کہا تصور خبر میں اتحاد کی بات نہیں کی اسی طرح اتحاد فی قید من قیودہ ان کی قید میں سے یا سمجھ میں آگئی بات بھئی تو معلوم ہوا مولانا اسی طرح ضد جو ہوگی تضاد ہوگا وہ تضاد کس میں ہوگا تضاد مخبر عنہ میں ہوگا یعنی سفیدی اور سیاہی کے اندر تضاد ہوگا ان کے تصور کے اندر تضاد تصور کس چیز کا نام تھا حصول صورت الشیء اور حصول صورت سواد اور حصول صورت بیاض ان میں کوئی تضاد نہیں دونوں ایک ہی وقت میں حاصل ہو سکتے ہیں سفیدی کا بھی تصور آپ حاصل کر رہے ہیں اور سیاہی کا بھی تصور علم حاصل کر رہے ہیں مولانا سمجھ میں ہے بھئی دونوں کی صورتیں ذہن میں حاصل ہوں اکٹھی ہو سکتا ہے یا نہیں ہو سکتا معلوم ہوا سفیدی اور سیاہی کے تصور میں تضاد نہیں ہے بلکہ ان کے متصور میں کیا ہے تضاد ہے ایک ہی محل میں جمع فرق سمجھ میں آ رہا ہے بھئی کہ نہیں آیا تو معلوم ہوا علامہ سکاکی نے جو تصور کا لفظ ذکر کیا اس سے مراد متصور ہے آگے مثال جو انہوں نے ذکر کی اس سے پتا چل گیا کہ اتحاد مخبر عنہ میں ہے یوں کہیں تضاد مثلا کس میں ہے مخبر عنہ میں ہے، یعنی متصور میں ہے، نہ کہ ان متصور کے تصور میں ہے. سمجھ میں آیا بھائی؟ اور جو علماتین نے عبارت ذکر کی اس میں تصور سے مراد علم ہی ہے، اس سے کیا مراد ہے؟ علم ہی مراد ہے. اور اس کی وجہ سے خرابی آ گئی ان کی عبارت میں. علامہ سکاکی نے تصور کو کس معنی میں لیا تھا؟ اور متصور کے اندر تضاد بھی ہوگا، اتحاد بھی ہوگا، اور تضائف بھی ہوگا، اور تماثل بھی ہوگا. لیکن مثال کے طور پر انہوں نے وہمی کی کیا تعریف کی؟ وہمی ذرا نکالو بھائی. او وہمیون وذالک بان یکون بین تصورہما شبہ تماثل، اور وہ یہ ہے کہ ان دونوں کے تصور میں کیا ہو؟ شبہ تماثل ہو. اسی طرح یا ان دونوں کے تصور میں تضاد ہو. آگے آ رہا ہے نا تضاد، دون اگلے صفحے پر تماثل کی جگہ تضاد، ان دونوں کے تصور میں کیا ہو؟ تضاد ہو. تو انہوں نے کہا تصور میں تضاد، اور علامہ سکاکی نے کہا تھا متصور میں تضاد. تو متصور میں تو تضاد صحیح ہے، تصور میں تو تضاد ہے ہی نہیں. معلوم ہو مصنف کی عبارت سے کیا لازم آئی؟ خرابی لازم آئی. خرابی سمجھ میں آ گئی؟ فوقع الخلل فی قوله، باقی خلل واقع ہو گیا مصنف کے قول میں. وہ کیا قول تھا؟ یہ مولانا مقولہ ہے، الوہمی ان یکون بین تصورہما شبہ تماثل او تضاد او شبہ تضاد، اور وہ یہ کہ ان دونوں کے تصور میں مولانا کیا ہو؟ دونوں چیزوں کے تصور میں شبہ تماثل ہو، یا تضاد ہو، یا شبہ تضاد ہو. تو یہ خرابی لازم آئی کہ تصور میں تضاد ہو، حالانکہ تصور میں تضاد نہیں ہے بلکہ متصور میں تضاد ہے. والخیالی، اور خیالی جو ہے، ان یکون بین تصورہما تقارن، اور کہ ان کے تصوروں میں کیا ہو؟ تقارن ہو. لأن تضاد، تو دیکھیے خرابی کیا لازم آئی وہمی کی صورت میں، کہ تصور میں تضاد لازم آیا ان کے کلام سے، حالانکہ تصور میں تو تضاد ہوتا ہی نہیں ہے. اب پھر یاد رکھو، ایک ہے مولانا علم، ایک ہے معلوم. علم کہتے ہیں حصول صورت الشیء فی الذہن، کسی شے کی صورت کا حاصل ہونا ذہن کے اندر. اور معلوم کہتے ہیں وہ جو صورت ذہن میں حاصل ہو جائے. علم کیا ہے؟ علم فعل ہے، اس کے بعد جو اس کا اثر پڑتا ہے، صورت حاصل ہو جاتی ہے، اس صورت کا نام کیا ہے؟ معلوم. تو علم کیا ہے؟ حصول صورت الشیء. اور معلوم کیا ہے؟ صورت الشیء. علم کیا ہے؟ حصول صورت الشیء فی الذہن، اور معلوم کیا ہے؟ صورت الشیء. جو صورت حاصل ہو گئی وہ کیا ہے؟ معلوم ہے. سمجھ میں آیا بھائی؟ تو مصنف نے کیا لیا تصور سے مراد؟ تصور سے کیا مراد لیا؟ علم. اور علم کس کو کہتے ہیں؟ حصول صورت الشیء فی الذہن. تو معلوم ہوا خیالی کس کو کہتے تھے؟ جس میں تقارن ہوتا ہے. کس میں؟ دیکھیے خیالی، ان یکون بین تصورہما تقارن، خیالی یہ ہے کہ ان دونوں چیزوں کے تصور میں تقارن ہو، کیا ہو؟ اتصال ہو. حالانکہ اتصال حصول میں نہیں ہے، اتصال صورتوں میں ہے. تصور کا لفظ کہا نا مصنف نے، اور مصنف کے نزدیک تصور سے کیا مراد ہے؟ جی علم مراد ہے. اور علم مانا ہے حصول کا، حالانکہ حصول میں تقارن نہیں ہے، ایک ہی وقت میں حاصل نہیں ہے، بلکہ تقارن ہے وہ جو صورتیں حاصل ہو چکی ہیں ان میں کیا ہے؟ تقارن ہے، ان میں اتصال ہو. سمجھ آیا بھائی؟ درزی ہے، کینچی کے ساتھ ہی کس کا ذہن میں خیال آتا ہے؟ تو یہ جو کینچی کا خیال آیا، دھاگے کا خیال آیا، سوئی کا خیال آیا، کیا ان کا حصول اکٹھا ہو گیا یا ان کی وہ صورتیں اکٹھی ہو گئیں؟ ذہن میں ان کی صورتیں کیا ہو گئیں؟ اتصال صورتوں میں ہوتا ہے، اور صورت معلوم ہے نہ کہ علم. صورت کیا ہے؟ معلوم ہے نہ کہ علم. اور آپ نے کہا بین تصورہما تقارن، ان کے علم میں تقارن ہے، حالانکہ علم میں تقارن نہیں بلکہ صورت. بے تصورہما کی جگہ علم رکھ دو نا، ان دونوں کے علم میں کیا ہے؟ تقارن. حالانکہ دونوں کے علم میں نہیں بلکہ معلوم میں کیا ہے؟ تقارن ہے. تو کیا خرابی لازم ہے؟ یہاں پر بھی عبارت خراب ہو گئی ان کی. لأن تضاد، خود یہی بات اب تفصیل سے کر رہے ہیں، اس لیے کہ تضاد مثال کے طور پر انما ہوا بین نفس السواد والبیاض، وہ صرف نفس سفیدی اور سفیدی اور سیاہی، سیاہی اور سفیدی میں ہے. لا بین تصورہما، نہ کہ ان دونوں کے تصور میں نہیں ہے. تضاد بھائی عن العلم بہما، ان دونوں کے علم، ان دونوں کے حصول صورت میں نہیں ہے. وقد تقارن فی الخیال، اسی تقارن فی الخیال جو ہے، انما ہوا بین نفس الصور، کس کے درمیان تقارن آتا ہے؟ نفس صورتوں میں تقارن آتا ہے. فلا بد من تاویل کلام المصنف، پس ضروری ہے کہ مصنف کے کلام کی تاویل کی جائے. وحمله على ما ذكره السكاكي، اور ضروری ہے کہ محمول کیا جائے اس کے کلام کو اسی پر جس کو کس نے، جیسا کہ ذکر کیا تھا علامہ السكاكي نے. بأيو، کیسے بھائی؟ بصورت اس کے کہ مراد دیا جائے شیئین سے. کیا مولانا؟ جملہ. وہ الٹا کریں گے آپ، اب شیئین سے کیا مراد لو؟ جملے مراد لو. وبالتصور، اور تصور سے مفرد من مفردات الجملت، مجموعی تصورات میں سے، مفردات میں سے مفرد مراد لو، ایک تصور مراد لو، سارے تصور جن سے تصور نہیں، کوئی ایک مفرد مراد لو، مانا سارے مفردات مراد نہ لو. تو دیکھا ومع ان ظاہر عبارته یأبا عن ذلک، اور باوجود اس کے کہ ظاہر عبارت انکار کرتی ہے اس کا، اس حمل کر. مصنف کی اب عبارت میں کتنی خرابیاں لازم آئیں؟ دو جگہ بھائی. اب اس کی اصلاح کی ایک صورت ہے کہ جملہ شیئین سے کیا مراد لیں؟ جملتین. اور التصور سے کیا مراد لیں؟ تصور ما مراد لے لیں. سمجھ میں آیا بھائی؟ حالانکہ ظاہر عبارت انکار کرتی ہے. ظاہر عبارت کیا کرتی ہے؟ انکار کرتی ہے، کیونکہ انہوں نے تو خود اصلاح کی کوشش کی ہے، حتیٰ کہ ان کی شرح جو ہے ایزاح، کس کی؟ تلخیص کی شرح، مصنف نے جو خود لکھی، وہاں انہوں نے اس اعتراف کو باقاعدہ صراحت سے ذکر کیا ہے کہ علامہ السكاكي کو یوں کہنا چاہیے تھا، ان سے یہ غلطی ہوئی ہے، اور اس لیے میں کیا کرتا ہوں، میں نے عبارت کو تبدیل کیا. معلوم ہوا انہوں نے تصحیح ہی کی کوشش کی ہے، صرف لفظی فرق نہیں لائے بلکہ واقعی تصحیح کی کوشش. معلوم ہوا یہ ان کی مراد وہ ہے ہی نہیں، اور جب ان کی مراد وہ ہے ہی نہیں تو ان کا اپنا کلام تو کیا ہوا؟ غلط ہو. ولبحث الجامع، یہاں سے علامہ طبطزانی بتلا رہے ہیں کہ بھئی آپ لوگ تو تحقیق کے متوالے ہیں اور دیوانے ہیں، آپ کی تسلی نہیں ہوئی ہوگی، تو آپ کیا کریں، میری شرح کی طرف رجوع کریں، وہاں ہم نے ایسی تحقیقات رکھی ہیں جو آج تک کسی نے نہیں کی. ولبحث الجامع، اور جامع کی بحث کے لیے زیادہ تو تفصیل، اور جامع کے لیے ہمارا نا زیادہ تفصیل ہے اور زیادہ تحقیق ہے. اوردناها فی الشرح، جس کو ہم کہاں لے کر آئے ہیں؟ شرح میں لے کر آئے ہیں. فإنه من المباحث، اس لیے کہ وہاں جو زیادہ تفصیل ہے وہ ان مباحث میں سے ہے. التی، ما وجدنا، کہ ہم نے نہیں پایا احدا، کسی ایک کو بھی، حام وہ گھوما ہو، حول تحقیقها، اس کی تحقیق کے گرد کوئی گھوما ہو، ہم نے کسی کو بھی ایسا نہیں پایا. وَمِن مُحَسِّنَاتِ الْوَصْلِ بَعْدَ وُجُودِ الْمُصَحِّحِ تَنَاسُبُ الْجُمْلَتَيْنِ فِي الْإِسْمِيَّةِ وَالْفِعْلِيَّةِ وَتَنَاسُبُ الْفِعْلِيَّتَيْنِ فِي الْمُضِيِّ وَالْمُزَارَعَةِ. مولانا اب وہ چیزیں آپ کو بتلا رہے ہیں جو وصل میں حسن پیدا کرتی ہیں. سمجھ میں آیا بھائی؟ ایک تو نفس وصل کا جواز تھا، جواز وغیرہ کی صورتیں انہوں نے آپ کو بتلا دیں، کن صورتوں میں وصل کیا جا سکتا ہے اور کن میں جائز نہیں ہے. اب آپ کو بتلا رہے ہیں کن صورتوں میں جہاں وصل جائز تھا وہاں مزید اس میں حسن کیسے پیدا ہوتا ہے. تو کہتے ہیں محسنات وصل میں سے ہے وصل بعد وجود المصحح. کس کے بعد؟ مصحح کے پائے جانے کے بعد. تو وہ چیزیں جو وصل کو حسن دینے والی ہیں تناسب الجملتین. وہ کیا ہے؟ دو جملوں کی کو تناسب کا تناسب ہے، ان کا ایک دوسرے کے مناسب ہونا ہے. بعد وجود المصحح بتلایا کہ یہ محسنات وصل کا لحاظ بعد میں ہوگا، پہلے کیا ہو کہ مصحح وصل ہونا چاہیے کہ وصل صحیح بھی ہے یا نہیں، اور وصل صحیح ہونے کے لیے کیا ضروری تھا. پہلا جملہ انشائیہ لفظاً اور معنی انشائیہ ہے تو ثانی بھی کیا ہونا چاہیے؟ لفظاً اور معنی انشائیہ. یا پہلا لفظاً معنی خبر ہے تو ثانی بھی لفظاً معنی کیا ہو؟ خبر. یا پہلا صرف معنی خبر ہے تو ثانی بھی کم از کم کیا ہو؟ معنی خبر. اور پہلا معنی انشاء ہے تو ثانی بھی کم از کم کیا ہو؟ معنی انشاء ہو بھائی، اور نیز ان میں جامع بھی موجود ہو. تو اس کے بعد مزید جو حسن پیدا ہوگا وصل میں وہ دو جملوں میں مناسبت ہے. کس چیز میں؟ اسمیت اور فعل. پہلا یعنی پہلا جملہ اسمیہ ہے تو ثانی کو بھی کیا لانا چاہیے؟ اسمیہ لانا چاہیے، اس سے حسن پیدا ہوتا ہے. پہلا فعلیہ ہے تو ثانی بھی کیا لاؤ؟ فعلیہ پھیلاؤ، اس سے حسن پیدا ہوگا. وتناسب الفعلیتین فی الموضی والمزارعاتی. نیز دو اگر فعلیہ ہو تو دونوں جملوں میں مناسبت ہو، فعلیہ ماضی ہونے میں یا مضارع. یعنی اگر پہلا جملہ فعلیہ ماضیہ ہے تو ثانی بھی کیا ہو؟ جملہ فعلیہ ماضیہ ہو، اور اگر پہلا جملہ فعلیہ مضارعہ ہے تو ثانی بھی جملہ فعلیہ مضارعہ ہو. بھائی سمجھ میں آیا بھائی؟ فَإِذَا أَرَدْتَ مُجَرَّدَ الْإِخْبَارِ، جب آپ کا ارادہ ہو محض خبر دینے کا، من غیر تعارض للتجدد فی احداہما والثبوت فی الاخرى، بغیر درپے ہوئے اس بات کے کہ ایک میں تجدد مقصود ہو اور ثانی میں ثبوت ہو. ایک میں تجدد ہو اور ثانی میں، بھائی دیکھو جملے دو قسم پر ہیں، ایک جملہ اسمیہ ایک جملہ فعلیہ. آپ نے پڑھا تھا جملہ اسمیہ آتا ہے ثبوت کے لیے، اور اسی طرح جملہ فعلیہ آتا ہے حدوث کے لیے. پھر جملہ اسمیہ کے ساتھ کبھی قرینہ ملے گا تو وہ آئے گا دوام کے لیے، جملہ فعلیہ کے ساتھ کبھی قرینہ ملے گا تو وہ کس لیے آئے گا؟ تجدد کے لیے، تجدد اور استمرار کے لیے. بھائی تو اگر آپ کا مقصد ایک جملے میں ثبوت ہے ثانی میں استمرار ہے پھر تو الگ بات ہے، پھر پہلے کو اسمیہ لاؤ ثانی کو کیا لاؤ؟ فعلیہ. لیکن اگر اس قسم کا فرق ملحوظ نہیں ہے دونوں میں تو پھر کیا کرو؟ دونوں کو ایک ہی جیسا لے کر آؤ. بھائی یہ معنی ہے کہ جب آپ کا ارادہ محض اخبار ہو بغیر درپے ہوئے تجدد کے ایک میں اور ثبوت کے، یعنی ایک میں تجدد کا ارادہ ہو اور دوسرے میں ثبوت کا ارادہ ہو، ایسا نہ ہو. اگر ایسا ہو پھر تو فرق لانا پڑے گا. بات سمجھ میں آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی؟ فقلتا، آپ کہیں گے قام زید وقعد عمر، دونوں فعلیہ لے کر آؤ. وقضا زید قائم و عمر قائم، دونوں یا اسمیہ لے کر آؤ. الا لمانع، مگر یہ کہ کوئی مانع موجود ہو. مثل ان یراد فی احداہما، مثال کے طور پر ایک میں کیا مراد ہو؟ ایک میں ارادہ کرنا ہو فی احداہما تجدد کا، وفی الاخرى دوسرے میں ثبوت کا ارادہ ہو، تو پھر مولانا پھر تو فرق کرنا پڑے گا. اب مانع آ گیا، فیقال قام زید و عمر قائم، تو پہلے کے اندر کیا ارادہ تھا؟ تجدد کا، اور ثانی میں ثبوت. یہ تجدد کس معنی میں ہے؟ حدوث کے معنی میں. کس معنی میں؟ حدوث کے معنی. او یراد فی احداہما الموضی، یا ارادہ کیا جائے ایک میں ماضی کا، وفی الاخرى المضارعت، و ثانی میں کس کا ارادہ ہو؟ مضارعت کا ارادہ ہو، مضارع ہونے کا ارادہ ہو. فَيُقَالُ زَيْدٌ قَامَ وَعَمْرٌ يَقْعُدُ، زید کھڑا ہوا اور عمر بیٹھے گا. تو ایک میں ماضی کا ارادہ، ایک میں مستقبل کا، تو اب دونوں ماضی نہیں لائے. او یوراد فی احداہما الاطلاق، یا ارادہ کیا جائے ایک کے اندر اطلاق کا. وفی الاخرى التقید بالشرط، اور ثانی میں کس چیز کا ارادہ کیا جائے؟ تقید. ایک کو آپ مطلق رکھنا چاہتے ہیں، ایک کو مقید رکھنا چاہتے ہیں، تو اب تو ایک جیسے نہیں ہو، ایک کو مطلق ہی لانا پڑے گا اور ثانی کو مقید لانا پڑے گا. کقولہ تعالی، جیسے اللہ فرماتے ہیں قرآن میں، وقالوا لولا انزل علیہ ملک ولو انزلنا ملکا لقضی الامر، اور وہ کہتے ہیں لولا، کیوں نہیں نازل کیا جاتا اس پر فرشتہ. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کیا فرماتے ہیں؟ کفار کے، ان پر فرشتہ کیوں نازل نہیں کیا جاتا؟ تو فرشتہ نازل ہوگا تو ہم اس کو دیکھ لیں گے، ایمان لے آئیں گے، اور یہ ہماری نجات کا سبب بن جائے گا. اللہ فرماتے ہیں ولو انزلنا ملکن، اگر ہم فرشتہ نازل کر دیں، لقضی الامر، تو فیصلہ کر دیا جائے گا معاملے کا. معاملے کا یعنی اگر ہم فرشتہ اتار دیں اور پھر بھی یہ ایمان نہ لائے، تو پھر ان کی ہلاکت کا فیصلہ، پھر انہیں مہلت نہیں دی جائے گی. تو دیکھو دونوں جملوں کا مقصد کیا ہے؟ نزول کا سبب. مولانا نزول کا سبب اول میں کیا ہے؟ کفار کیوں کہتے تھے؟ وہ اس کو اپنی نجات تصور کرتے تھے. کیا؟ کیونکہ بھئی جب فرشتہ نازل ہوگا تو ایمان لائیں گے، اور جب ایمان لائیں گے تو کیا ہو جائے گی؟ تو فرشتہ نازل ہو جائے، ہم ایمان لے آئیں گے، نجات ہو جائے گی. اور اللہ نے کیا فرمایا؟ کہ نزول فرشتہ یہ نجات کا سبب نہیں ہوگا، بلکہ کس کا سبب ہوگا؟ ہلاکت. تو دونوں میں سبب انزال بیان ہو رہا ہے، ایک میں نجات کا خیال ہے، دوسرے میں ہلاکت کا بتلایا گیا جو واقعے کے مطابق ہے. تو دیکھیے اب عطف کی بات دیکھیے، کس کا عطف کس پر ہو رہا ہے مولانا؟ دیکھو لو انزلنا، اس کا عطف لولا پر نہیں ہو رہا مولانا، کیونکہ اگر لولا پر عطف ہوگا تو پھر یہ مقولہ بن جائے گا قول کا، یعنی کفار، حالانکہ یہ مقولہ قول کا یہ تو اللہ بتلا رہے ہیں، کفار ہیں تو صرف یہ کہا کیوں نہیں نازل کیا جاتا فرشتہ. آگے اللہ فرما رہے ہیں اگر ہم نازل کر دیں تو پھر کیا ہے؟ معاملے کا فیصلہ کر دیا جائے گا. تو یہ لو انزلنا مقولہ نہیں ہے کفار کا، اس لیے اس کا عطف لولا پر نہیں ہوگا، بلکہ اس کا عطف قالو پر ہوگا. کس پر؟ قالو پر. تو قالو پر ہے تو، لیکن اول مطلق ہے، اس میں شرط جزا نہیں مولانا، اور ثانی کے اندر شرط جزا ہے. لو انزلنا ملکن یہ شرط، لقضی الامر اس کی جزا. تو دیکھو اصل میں عطف ہو رہا ہے لقضی الامر کا، عطف کس کا ہو رہا ہے؟ لقضی الامر کا عطف ہو رہا ہے کس پر؟ قالو پر. قالو پر. سمجھ میں آیا؟ کیونکہ آپ نے پڑھا تھا بھائی، علامہ طفتازانی نے آپ کو بتلایا تھا کہ شرط قید ہوتی ہے جزا کے لیے، شرط قید ہوتی ہے. تو اصل کلام ہے جزا، اور وہ جزا کیا ہے؟ لقضی الامر. اس قضی الامر کے لیے قید کیا ہے؟ لو انزلنا ملکان. تو اصل کلام ہے لقضی الامر، تو اس کا عطف ہوگا کس پر؟ قالو پر. تو اول دیکھو قالو والا جملہ مطلق ہے، کوئی قید نہیں مولانا شرط جزا کی، اور لقضی الامر کے ساتھ کیا ہے؟ شرط کی قید موجود ہے. تو جب اس قسم کا ارادہ ہو تو پھر تو مجبوری ہے، ورنہ تو بہتر یہ ہے پہلا مطلق ہے ثانی بھی کیا ہو؟ مطلق. پہلا مقید ہے ثانی بھی کیا ہو؟ مقید. لیکن ایک کو مقید کرنا مقصد ہے، ایک کا نہیں ہے، تو پھر تم کیا کرنا، مانع آ گیا، اب ایک مطلق رکھو ایک کو مقید کر دو. وَمِنْهُ قَوْلِهِ تَعَالَى، اور اسی سے اللہ کا یہ قول ہے، فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ لَا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ، جب آ جائے گی ان کی اجل، لا یستاخرون، تو وہ نہ مؤخر ہوں گے ساعتن ایک گھڑی، ولا یستقدمون، اور نہ مقدم، نہ تو وہ ایک گھڑی مؤخر ہوں گے اور نہ ایک گھڑی مقدم ہوں گے. معلوم ہوا ایک لمحے کی بھی ڈھیل اس وقت نہیں دی جائے گی. بھائی اب دیکھیے، ولا یستقدمون، اس کا عطف کس پر ہو رہا ہے؟ جی اذا جاء پر ہو رہا ہے. کس پر؟ اذا جاء. سمجھ میں آیا بھائی؟ فاذا جاء، اس لیے خود علامہ طفتازانی بتاتے ہیں، فعندی، میرے نزدیک، ان قوله، یہ جو قول ہے ولا یستقدمون، یہ عطف عطف علی الشرطیتی، یہ کس پر ہے؟ شرط پر ہے، قبلہا جو اس سے پہلے ہے، لا علی الجزائی، نہ کہ صرف جزا پر ہے، یعنی مجموعہ شرط و جزا پر ہے. کس پر ہے؟ جی آنی لا یستاخرون، جزا سے کیا مراد ہے؟ لا، اس پر عطف نہیں ہے. کیوں نہیں ہے اس پر؟ کہتے ہیں اس لیے کہ اگر اس پر عطف کریں تو اس کے لیے جیسے قید موجود ہے، لا یستقدمون کے لیے بھی کیا آ جائے گی قید، یوں کلام بن جائے گا، فاذا جاء اجلهم لا یستاخرون ساعتن واذا جاء اجلهم لا یستقدمون ساعتن. اور حالانکہ یہ درست نہیں ہوتا مولانا، اس لیے کہ اذا جاء، جب آ جائے گا ان کا مقررہ وقت، تو ان ایک گھڑی بھی مؤخر نہیں کیے جائیں گے، ایک گھڑی بھی. یہ بات تو ٹھیک ہے، لیکن اگر دوسرے کے ساتھ جوڑو، اے جب آ جائے گا ان کا وقت، تو ایک گھڑی بھی مقدم نہیں کیے جائیں گے. حالانکہ مقدم ہو سکتے ہیں، وہ تو گزر گیا تقدیم کا، تو وقت ہی نہیں رہا والا نا. اب تو کیا ہوا، عین وقت آ گیا، اب پہلے ہو سکتا ہے؟ اب تو تاخیر تو ممکن ہے، تقدیم ممکن نہیں. تو معلوم ہوا لا یستقدمون کا عطف لا یستاخرون پر صحیح نہیں ہے. لا معنی، اس لیے کہ کوئی معنی نہیں ہے لقولنا، ہمارے اس قول کا، اذا جاء اجلهم لا یستقدمون، جب ان کی اجل آ جائے گی تو ان کو مقدم نہیں کیا جائے گا، کیونکہ پھر تو تقدیم تو محال ہو گئے مولانا، تقدیم تو. جی کہتے ہیں بعض علماء نے لکھا ہے کہ یستاخرون پر عطف صحیح ہے، یستاخرون پر عطف صحیح ہے، اور عجیب نقطہ انہوں نے لکھا، کہتے ہیں مقصد یہ ہے کہ تاخیر مبالغہ مقصد ہے، مبالغہ یعنی تاخیر محال ہوگی، تاخیر محال، جب ایک وقت آ جائے تو تاخیر کیا ہے؟ محال ہے، پھر تاخیر نہیں ہو سکتی. بھئی یہ محال والا معنی کہاں سے آیا؟ کہتے ہیں یہ لا یستقدمون سے آیا، لا یستقدمون، جب ان کا وقت آ جائے گا تو مقدم نہیں کیا جائے گا، یعنی جیسے مقدم کرنا محال ہے، اسی طرح مؤخر کرنا بھی محال ہے. تو مقصد کیا بتلایا یہاں پر؟ مبالغہ کیا کہ تاخیر اسی طرح محال ہے جس طرح کے تقدیم محال ہے. سمجھ میں آیا بھائی؟ تذنیب، تذنیب زنب سے ہے مولانا، زنب دم کو کہتے ہیں، ایک ہے زنبن، ایک ہے زنبن، بسکون نون ہو تو اس کا معنی ہے گناہ، غلطی، جرم وغیرہ، اور بفتح نون ہو زنب تو اس کا معنی ہے دم. بھائی سمجھ میں آیا بھائی؟ دم سمجھ میں آیا؟ عربی میں کہتے ہیں مولانا، حدیث کا طویل الزنب، آپ کی بات لمبی دم والی ہے، یعنی لمبی ہے، آپ کی بات کیا ہے؟ لمبی ہے، تو کہتے ہیں حدیث کا طویل الزنب. اور اسی طرح عربی میں کہتے ہیں فلان زنب لفلان، فلان فلان کا چمچہ ہے، فلان فلان کا دم ہے، فلاں کی فلاں کا دم چھلا ہے، فلان زنب لے فلان. تو یہاں تذنیب کے تحت مولانا مصنف کیا کریں گے؟ حال کی بحث کریں گے. کس کی بات کریں گے؟ حال کی بحث کریں گے. اس لیے کہ آپ نے پڑھا ہے حال کبھی مفرد آتا ہے کبھی جملہ آتا ہے، جاءنی زیدن راکبن، حال کیا آیا؟ مفرد، کبھی حال جملہ آتا ہے جیسے جاءنی زیدن وہو راکبن، اور جب حال جملہ آئے تو وہ ما قبل کے ساتھ ربط چاہتا ہے، اور ربط بعض اوقات کس کے ساتھ دیا جاتا ہے؟ وہ کے ساتھ دیا جاتا ہے، اور وہ کس چیز کا نام ہے؟ وصل کا نام ہے، کس کا نام ہے؟ اسی لیے اس کو بھی یہاں پر فصل اور وصل کے تحت ذکر کیا، کیونکہ حال بھی کیا چاہتا ہے؟ وصل چاہتا ہے وہ کے ساتھ بعض صورتوں میں. تذنیب بھائی، تذنیب کس کو کہتے ہیں؟ ذنب یذنب تذنیباً، کہتے ہیں ہوا جعل الشیء ذنابتاً للشیء، وہ بنانا ایک چیز کو دم، ذنابہ دم کو کہتے ہیں، مؤخر حصہ، وہ ایک چیز کو مؤخر حصہ بنانا ہے دوسری چیز کے لیے، ایک چیز کو دوسری چیز کا آخری حصہ بنانا، اس کو کیا کہتے ہیں؟ ذنب یذنب تذنیباً والانا، یعنی تابع بنانا. وجعل الشیء ذنابۃ للشیء، وہ بنانا ہے ایک چیز کو دوسری چیز کے تابع. سمجھ میں آیا بھائی؟ ایک ہوتی ہے مولانا تنبیہ، ایک ہوتی ہے تذنیب. تنبیہ کے اندر بھی ما قبل سے تعلق ہوتا ہے، تذنیب میں بھی ما قبل سے کیا ہوتا ہے، لیکن تنبیہ کے اندر ما قبل کے کلام میں اگر غور کر لیا جائے تو کچھ نہ کچھ معلوم ہو جائے گا، لیکن تذنیب میں ایسا نہیں. ما قبل کے کلام میں غور بھی کر لیں تو کچھ پتا، اس کا نام تنبیہ نہیں رکھا، تذنیب رکھا بھائی. وجعل الشیء ذنابۃ للشیء شبہ بہ، مشابہ قرار دیا اس کو مولانا حال کو، بہ بہ ضمیر راجع ہے جعل الشیء بھائی، جو پیچھے گزرا بھائی، مصدر اس میں جو موجود ہے، تشبیہ دی جعل الشیء ذنابۃ للشیء، اس کے ساتھ تشبیہ دی کس چیز کو؟ یہ جو آگے ذکر کریں گے کہ بھائی جملہ حالیہ کی بحث کو کیا کیا مصنف نے، پہلے فصل وصل کے سارے احوال ذکر کیے، اس کے بعد آگے ذکر کریں گے کہ جملہ حالیہ کبھی واو کے ساتھ آتا ہے اور کبھی بغیر. تو یہ جو جملہ حالیہ کو ذکر کیا کس کے بعد؟ فصل وصل کے بعد ذکر کیا، اس کو تشبیہ دے دی تذنیب کے ساتھ، ایک چیز کو دوسری چیز کا پچھلا حصہ بنانا، دم بنانا، تو اس دم بنانے کے ساتھ تشبیہ دی. کیوں تشبیہ دی؟ آخر میں آ رہا ہے لمکان التناسبی، مکان بمانے وجود کے، لوجود تناسبی، تناسب کی وجہ سے، تناسب کی مناسبت ہے دونوں میں مولانا. فصل اور وصل کی بحث کی تکمیل ہو رہی ہے کس کے ساتھ؟ حال کے بیان کے ساتھ. حال کو ذکر کریں گے تو فصل اور وصل کی بحث کیا ہو جائے گی؟ مکمل ہو جائے گی. اسی طرح دم بھی آخری حصے کے ساتھ بھی کسی چیز کی کیا ہوتی ہے؟ تکمیل ہوتی ہے. تو جیسے یہ بحث تکمیل کا سبب ہے، اسی طرح دم بھی کیا، آخری حصہ بھی کیا ہوتا ہے؟ تکمیل کا سبب ہوتا ہے. تو یہ مناسبت ہے. تو مکان والا نا مصدر میمی ہے، مصدر میمی بمانے وجود کے، مولانا کہتے ہیں مولانا شبہ بھی تشبیہ دے دی مولانا جعل الشیء کے ساتھ تشبیہ دی کس چیز کو؟ ذکر بحث الجملہ الحالیہ، جملہ حالیہ کی بحث کے ذکر کو، وکونیہا بالواو تارتن، اور اس کا واو کے ساتھ ہونا کبھی، وبدونیہا اور بغیر واو کے ہونا، تارتن اخرى دوسرے اوقات میں، عقیب بحث الفصل والوصل، یہ جو فصل اور وصل کے بعد اس کو ذکر کیا، یہ عقیب کا تعلق کس سے ہے؟ ذکر سے ہے. ذکر کیا مولانا فصل اور وصل کے بحث کے بعد کہ جملہ حالیہ کبھی واو کے ساتھ ہوگا کبھی بغیر واو کے ساتھ، اس ذکر کو تشبیہ دے دی جعل الشیء کے، جعل الشیء ذنابتن کے ساتھ، لمکان التناسب، کس وجہ سے؟ تناسب کی وجہ سے. ھذا هو المرام، واللہ اعلم بحقیقت الکلام.